السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آٹھواں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتی وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ انعام ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کل بھی کہ سورہ انعام میں خطاب زیادہ تر مشرکین مکہ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکی سورت ہے. کیونکہ کفار مکہ اس قرآن کو سن کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب میں مبتلا تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دل میں پہلے سے یہ چیز بیٹھ گئی ہو کہ ہم کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی ہو، جن کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہوں، اور جو پہلے سے ایک پرٹیکولر سوچ لے کر آئے ہوں، وہ کبھی پھر اس قرآن کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے آگے، اپنے آپ کو آپ کے حکم کے آگے جھکا نہیں سکتے. تو اسی لیے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو حق کی راہ میں ہوتی ہے، وہ انسان کا تعصب پسند ہونا ہے. اگر اس کے اندر تعصب ہوگا تو وہ ہر خیر سے محروم رہے گا، جس طرح سے سرداران قریش تھے کہ اتنے دنوں کی دعوت دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش پیش رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے مردے بھی بات کر لیں یا کتنی بھی قسم کے ہم معجزات اتار دیں، جن کو ایمان لانا نہیں ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ہم نے اسی طرح سے بنا دیا ہے دشمن، شیطان جنوں کو اور شیطان انسانوں کو. کس کا؟ نبی کا دشمن، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں القا کرتے رہتے ہیں. یعنی آپس میں جو شیطان انسان ہیں اور شیطان جن ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں شیطان کوئی الگ سے کوئی تھرڈ مخلوق نہیں ہے. دو ہی ایسی مخلوق ہے دنیا میں، ہم سب جانتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن اور انسان، جن کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے. باقی دوسری جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. اب یہ دونوں ہی میں سے شیطان کوئی تیسری مخلوق تو نہیں تھا، اور نہ ہے، شیطان جنوں میں سے تھا. اب شیطان انسان اور شیطان جن، تو یہ شیطان انسان کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور تیسری مخلوق ہے یا شیطان انسان؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں یا ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جو شیطان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہو وہ دنیا میں پروموٹ کرتے رہتے ہیں. یقین جانے کہ آج دنیا میں اس قدر زور و شور سے صداقت کی، حق کی، اچھائی کی، نیکی کی اس قدر مذمت کی جا رہی ہے، یعنی اس کو اس قدر خراب کہا جا رہا ہے. اور جب انسان بار بار جس چیز کو خراب سنتا رہے، جیسے مثال کے طور پر وہ کہا جاتا ہے نا، ایک کہاوت ہے، اف یو کین ناٹ کنوینس دیم کنفیوز دیم. جیسے ایک چھوٹی سی کہانی پیش کی جاتی ہے نا، کہ ایک کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، وہاں سامنے سے کچھ جانور گزرا، وہ کوئی اور جانور تھا، بلی گزری یا ہو سکتا کوئی اور جانور گزرا، لوگوں نے اسے کہا کہ یہاں سے کتا گزرا ہے. وہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تو کوئی اور جانور تھا، تم اسے کتا کہہ رہے ہو. لوگ بار بار اتنا کہتے رہے کہ اس نے بھی آخر کار ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں، یہاں سے کتا ہی گزرا ہے. یعنی تم جھوٹ کو اتنے بار بار کہو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. تو یہ دراصل زخرف القولی غرورہ، یعنی جو شیطان جن اور شیطان انسان ہیں، انہوں نے ایسی جھوٹی باتیں، ایسی ایسی باتیں لوگوں کو، گناہ کی باتیں اتنی خوبصورت انداز میں، طریقے میں بنا کر پیش کی کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی اگر آپ سے کوئی کہے کہ آئیے ہم آپ کو بھٹکا دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بہکا دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، آئیے ہم آپ کو اوپر سے کھائی میں گرا دیتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے نیچے کھائی میں گرا دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بناتے ہیں، آئیے ہم آپ کو نبی کا نافرمان بناتے ہیں، آئیے ہم آپ کو مسلمانوں کی دشمنی سکھاتے ہیں، اگر ایسا کوئی کہے گا تو کوئی جائے گا ایسے کسی کی طرف؟ کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو کبھی بھی شیطان جن اور انسان کبھی آپ کو برائی کو برائی بتا کر آپ کو نہیں انوائٹ کریں گے، بلکہ وہ ہمیشہ آپ کو برائی کو بہت ہی خوبصورت تشتری میں پیش کر کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے ہم مہمانوں کو کوئی چیز سرو کرتے ہیں، ہم کتنے خوبصورت، ہماری جو پلیٹس ہوتی ہیں، ہمارے جو برتن ہوتے ہیں، ہم کتنے خوبصورت طریقے سے سجاتے ہیں، ٹرے ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے، گلاسز ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں، ایون اگر ہم سویٹ ڈش بناتے ہیں تو آپ دیکھیں سویٹ ڈش کو ہم کسی نہ کسی چیز سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر پستہ ڈالیں گے، یا پھر ہم اس کو کوئی چاکلیٹ، کوئی کیک بنایا ہے تو اس کو اوپر فلاور سے اور کریم سے اور اسٹرابیری سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بتائیے؟ تو سیم یہی حال ہے، یہی سچویشن ہے آج گناہوں پر دعوت دینے کی۔ تو شیطان جن اور انسان مل کر، سارے لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ آج آپ خود اپنے آس پاس دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورغلاتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، یہی تو وہ شیطان ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ان کو پائیں گی، آپ ذرا غور سے سوچیے اپنے آس پاس، آپ دیکھیے تو صحیح، ذرا آپ کو اپنے آس پاس، آپ اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جو شیطان کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں گناہوں پر، جو آپ کو جھوٹ بولنے پر اکساتے ہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور لے جانا چاہتے ہیں، جو کہتے کہ یہ کیا پاگل بنے ہو، بے وقوف ہو، سود نہیں لے رہے ہو، اچھا ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ رہے ہو، کرایہ دے رہے ہو، اس سے اچھا ہے قرض لے لو بینک سے، گھر بنا لو، اپنا بزنس کرو، یا اور بہت سارے ایسے گناہوں کے کام ہیں جس پر، جس کی طرف آپ کو کھینچیں گے۔ کبھی بھی آپ کو، اور جو لوگ آپ کو کہیں گے نا کہ اچھا آئیے پلیز جنت کی طرف آئیے، جہنم سے بچیے، ہم جاتے ہیں دل کھول کے، بتائیے کتنے لوگ ہیں، جس سے آپ کو سب کو معلوم ہے ابھی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، بہت جگہ دورہ قرآن چل رہا ہے، بہت جگہ قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آن لائن فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بہترین مہیا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے بیٹھے خیر حاصل کرنے والے بن گئے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں آپ بتائیے، جہاں جہاں پر بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے چند گنے چنے ہی لوگ نظر آتے ہیں ہم کو، میجورٹی کہاں ہے ابھی آپ بتائیے؟ میجورٹی خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے، قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ ہاں اگر ابھی آپ کو دعوت دی جائے، آپ اگر لوگوں کو دعوت دیں کہ اچھا فلاں جگہ میلہ لگا ہے، فلاں جگہ سیل لگا ہے، فلاں جگہ ڈسکاؤنٹ ہے، آپ مجھے بتائیے جمع میں غفیر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہاں پر؟ آپ صرف لولو اور پانڈا جا کر دیکھیے تھرسڈے فرائیڈے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ فری میں سامان ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، پر فری میں، حالانکہ کوئی سیل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں لوگوں کا جمع غفیر کہاں ہے، لوگ پوری پوری فیملیز کے ساتھ پکنک منانے لولو جاتے ہیں صرف ایک انجوائمنٹ کے لیے، لیکن دینی سرگرمیوں میں، ابھی رمضان کے تعلق سے، استقبال رمضان کے تعلق سے ہر جگہ پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھیے آپ گنے چنے لوگ نظر آئیں گے، انہیں بار بار فون کرنے کے باوجود بھی کم لوگ آتے ہیں، اور لولو پانڈا یا اس طرح کے جتنے بھی ہائپر مارکیٹس ہیں وہ لوگ کہیں آپ کو دعوت دیتے ہیں، فون کر کے بلاتے ہیں کہ آئیے ہماری مارکیٹ میں۔ تو یہ سب کام کون کروا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ دراصل یہ سب شیطان اور اس کے چیلے ہیں، جو انسان شیطانوں میں سے اور جن شیطانوں میں سے۔ تو یہ لوگ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جس کو انہوں نے شوگر کوٹیڈ بنا دیا، جس کو یہاں زخرف القول غرور کہا گیا کہ دھوکے دے کر بات، یعنی ایسی خوبصورت باتیں بناتے ہیں، ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، گناہ کو اتنی خوبصورت طریقے سے سجا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، تو اصل میں چھپی ہوتی ہے اندر جہنم، اور بظاہر وہ آپ کو جنت دکھا کر بلاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا آپ بتائیے مجھے؟ جھوٹ پر ایسے ردے چڑھاتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا نظر آتا ہے، یہ زخرف القول غرورہ ہے، یعنی وہ آپ کو ایسے ایسے نظریات میں الجھا دیں گے، ایسے ایسے نظریات میں آپ کو انوالو کر دیں گے، اس کو چیز کو، یعنی جھوٹی چیز کو، بری چیز کو مزید اس کو کچھ سے کچھ بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی فطرت جھوٹ سے بھاگتی ہے، جھوٹ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جھوٹ میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، کوئی دوام نہیں ہے اس میں، اور تمام انبیاء کے مخالف رہے ہیں، اور یہ کام اس وقت سے ہوتا آ رہا ہے جب بھی کوئی انبیاء آتے ہیں ضرور ان کے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. لیکن آپ دیکھیے کہ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کہ جو بھی حق کا کام کرنے والے ہیں تو شیطان آج بھی موجود ہیں، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون شیطان کی بات مانتا ہے اور کون رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات مانتا ہے. تو بہرحال اطاعت دیکھی جائے گی قیامت کے دن. ہم کو خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اتنا یہ جو شوگر کوٹڈ باتیں تھیں ان لوگوں کی، شوگر کوٹڈ باتیں ہیں جو زخرف القول غرورہ ہے، اتنا ملمہ چڑھا دیا ہے، اتنا زیادہ اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کھوکھلی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، یعنی جھوٹ ہے پورا اندر، بے فائدہ چیزیں ہیں، لیکن اس ملمے کی وجہ سے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. جال سازی ہیں آج کل، چیٹنگ ہے، امیٹیشن جیولری آپ نے دیکھی ہوگی. آج کل کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ اوریجنل جو اوریجنل ڈائمنڈس ہیں یا پرلس ہیں، اور جو نقلی ہوتے ہیں پرلس اور ڈائمنڈ، یا گولڈ پلیٹڈ جو ہوتی ہے چیزیں آج کل، امیٹیشن جیولری جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ 10% یا 2% اس میں گولڈ ہوتا ہے. کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو گولڈ میں اور وہ امیٹیشن میں؟ نہیں نظر آتا نا. بس یہی حال ہے حق اور ناحق کا، جھوٹ کا اور سچ کا. تو شیطان اور شیطان کے سارے چیلے آج یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہم کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو جو اعلیٰ اخلاقی اقدار تھی ہماری، جو ہمارے جو ہمارا ترہ امتیاز تھے مسلمانوں کی اقدار، وہ سب ختم ہو گئی ہیں، وہ سب بیکار ہو گئی ہیں. اس کو اولڈ ایجز یا اسٹون ایج کا کہا جاتا ہے، کہ اچھا یہ لوگ بیکورڈ لوگ، اور یہ جو شوگر کوٹڈ چیزیں ہیں، ملمہ چڑھائی ہوئی چیزیں، وہ آ جاتی ہیں سامنے. تو آج ہمارا معاشرہ اخلاقی اور روحانی اقدار سے خالی ہو گیا. سو کالڈ لبریشن جس کو کہتے ہیں نا، کہ صرف ایک نام و نمود کی خاطر ایک دکھاوے کی آزادی آج ہم کو نظر آتی ہے. ڈریس تھیوری ایسی بتا دی گئی کہ انسان تو جانور پیدا ہوا تھا، انسان تو بندر تھا پہلے، اور جانور لباس سے آزاد ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو لباس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو صرف کچھ مذہبی لوگوں نے انسان کو لباس کی قید میں ڈال دیا، لہٰذا انسان تو لباس سے آزاد ہوا تھا، چونکہ وہ بندر تھا لہٰذا لباس سے آپ سب آزاد ہیں. اور آپ بتائیے آزاد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ آج اکثریت مردوں کی، لوگ کہتے ہیں، مرد حضرات جن سے کہا جاتا ہے کہ اچھا نماز میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، گھٹنوں سے تھوڑا نیچے اگر کپڑا رہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے مردوں کی، لیکن جب کہا جاتا ہے تو کہتے کہ آپ کو دین نہیں معلوم، ہم کو زیادہ معلوم ہے، نماز اس میں ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹھیک ہے لوگ پڑھتے تھے، لیکن کیوں پڑھتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، صرف ایک کپڑا، ان کے پاس دو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ایک سے اوپر کا بدن چھپائیں اور ایک سے نیچے کا بدن چھپائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ وہ ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آج ہم فیشن کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ہم امریکن بن گئے نا، ہم باہر کے ملک، ہم مغربی لوگ بن گئے، کیونکہ 3/4 پینٹ جو ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی، اور بالکل یعنی بچے بوائز بھی سلیو لیس ٹی شرٹ اور 3/4 پینٹ، جی ہاں برمودا کہا جاتا ہے، جزاک اللہ خیرن. تو اب مسجدوں میں آ رہے ہیں، مسجدوں میں اب یہاں پر تو چونکہ خواتین بھی آتی ہیں، اور بازاروں میں لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اور اسی طرح سے بالکل نام برائے نام کپڑے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا نا. آپ ہمارے لیے تو رول ماڈل آپ ہیں، اور کبھی آپ نے پرمیشن دی تھی تو آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زینت سے آراستہ ہو کر آؤ نماز کے لیے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے. تو ہم تو فیشن کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اس کو اسلامی احکامات سے جواز بھی پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو فقہ آپ سے زیادہ معلوم ہے، نماز اس میں ہو جاتی ہے. یہ تو مردوں کی میں بات کری ہوں. عورتوں کا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے لباس ختم، یعنی آستینیں ختم ہوئی، پہلے پون ہوئی، پھر ہاف ہوئی، پھر اب 1/4 ہو گئی، اور اب 1/4 بھی غائب ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا. آج ایک آپ جائیے دکان پر، آپ کسی شاپ میں جائیے، آپ کو ایک لڑکی، یعنی جو لڑکیوں کے فراک ہیں، کسی ایک لڑکی کے فراک پر اگر آپ کو آستین کہیں دکھائی دے تو مجھ سے ضرور آپ بات کریے گا. آپ پوری شاپ ڈھونڈ لیجئے، کہیں پر آپ کو نیو بورن بیبیز یا نیو بورن سے لے کر 5-7 سال کی لڑکیوں کے لیے اگر آپ فراک ڈھونڈنے جائیں، آپ کو اس پر آستین اگر دکھائی دے تو ملے گی آپ کو آستین؟ کہیں پر بھی آستین نہیں ملے گی آپ کو. کون سا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ وہی ہے زخرف القول غرورہ. شیطان نے اس طرح سے بہکا دیا کہ لباس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو تم زبردستی لباس پہن رہے ہو. پھر شیطان نے اس طرح سے کیا کہ اللہ کا انکار کر دو، نعوذ باللہ، آج کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا اپنے آپ اسی طرح سے چل رہی ہے. اب انسان کو یہ نظریہ بہت اچھا لگا کہ صحیح بات ہے، کیونکہ اگر اللہ کو مانیں گے تو پھر پابندیاں بھی اپنانی پڑے گی، پابندیاں بھی قبول کرنی پڑے گی، لہٰذا اللہ ہی کو نہ مانو نعوذ باللہ. اب جب اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو انسان کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے خلقتہ بیدی ہے، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا. تو جب اللہ کو نہیں مانا تو پھر انسان کو کیسے مانیں گے؟ تو پھر اب انسان کو کیا کہہ کر ڈینائی کیا جائے؟ تو کہا کہ انسان انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کرپشن ہے، اور انسان تو جانور تھا پہلے دراصل، بعد میں اب یہ دھیرے دھیرے گروتھ ہو کر یہ ترقی کر کے بندر سے انسان بنا. رب کو ماننا پڑا تو انسان کو ماننا پڑے گا، یا انسان کو ماننا پڑا تو رب کو ماننا پڑے گا، لہٰذا دونوں کا انکار کر دیا. استغفر اللہ. تو یہ لوگ دراصل، یہ شیطان اور اس کے چیلے، یہ ہمیں دھوکہ دے کر بلاتے ہیں، اور وہ کھلم کھلا نہیں کہیں گے آپ سے کہ آئیے گناہ کی طرف، نہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ انٹرسٹ ہے، اتنا خوبصورت نام ہے، بے حیائی اور فحاشی کو بولڈنیس اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے گئے ہیں، کہ بے حیائی دراصل ایک ترقی کا معیار بن کر رہ گئی ہے. تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ہر وار سے بچائے، اس کے دھوکوں اور فریب کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور حق کو حق جاننے والا اور باطل کو باطل ہی سمجھنے والا بنائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حق چھپ جائے میری نظروں سے اور مجھے وہ نظر نہ آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل میری نظروں کے سامنے خوبصورت بن جائے اور میں اس کو اپنانے والی بن جاؤں. تو نہیں، مجھے باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں انشاءاللہ. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں تو پوری ہو گئیں، یعنی قرآن نازل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہم کو دے دیں، آج احادیث بھی محفوظ ہیں الحمدللہ، اور قرآن بھی ہمارے سامنے ہیں. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ راستے سے بھٹک گئے، سیدھی راہ سے بھٹک گئے. اور پھر اگر آپ نے لوگوں کی اکثریت کی پیروی کی تو پھر یہ کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے. تو آج ہمارا بھی دیکھا جائے تو آج ہمارے یہاں کیا سلوگنس ہے، کیا موٹو پیش کیا جاتا ہے، یا کیا بات بتائی جاتی ہے کہ اکثریت کے کہنے پر چلو، جو میجورٹی ہوگی تو وہی صحیح ہے. تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ بات صحیح نہیں. اسلام یہ کرائیٹیریا نہیں دیتا ہم کو، اسلام کرائیٹیریا ہم کو دیتا ہے کہ حق ہو، حق پر رہو، چاہے صرف اس کو ایک ہی یا دو ہی لوگ فالو کرنے والے کیوں نہ ہو، پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، پوری دنیا، اور آپ کو اگر حق نظر آ رہا ہے آپ اکیلے وہاں پر کھڑے رہیے، آپ اس پر جمے رہیے، ثابت قدم رہیے. کیونکہ آپ دیکھیں جب دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ بظاہر اس کی جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ اس کی جنت ہوگی دیکھا جائے تو، اور اکثر لوگ اس کے ظاہری فریب پر جائیں گے نا دجال کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا ہے، اس سے تاکید کی کہ دیکھو تم اس کی جنت کو دوزخ نہ سمجھنا اور دوزخ کو جنت نہ سمجھنا، کیونکہ بظاہر جو وہ آگ دکھائے گا وہ جنت ہوگی، اور بظاہر جو وہ جنت دکھائے گا دراصل وہ دوزخ ہوگی. تو اس وقت جو ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے، وہی اس کے دھوکے اور فریب سے بچ سکیں گے. تو آج دنیا میں بھی اسی طرح سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے، یہ دراصل شریعت ہے، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، بیلنس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے قرآن میں نازل کیا ہے یعنی صدق اور عدل والی بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارے ہیں، یہ سب سچائی پر مبنی ہیں، عدل والے ہیں، اس میں اتنا بہترین عدل ہے کہ انسان کی طبیعت بالکل انسان کی فطرت جس سے میچ کرتی ہے، انسان کے فائدے والے احکامات ہیں، اور پھر یہ احکامات اب تبدیل نہیں ہو سکتے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نازل کر دیے اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نہیں آج کے لحاظ سے، آج کے دور کے لحاظ سے یہ احکامات ناقابل قبول ہیں، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، سچائی کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، یعنی یہ جو سچائی ہے اس کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے نا، انسان کی ذاتیات سے ہوتا ہے، اور عدل کا تعلق احکامات شریعت سے ہے، معاشی معاشرتی، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام کیا، جب بھی سود کی شرح بڑھتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ گر جاتا ہے، تو سود نے تو بڑے بڑے ممالک کو ڈبا دیا، آج سارے ہر ملک قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سود کے نظام نے اس قدر تباہی پھیلائی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، اگر ابھی ہم بات کریں تو یقین جانیے کہ کم سے کم 10-15 دن ہمیں صرف سود کے نقصانات پر بات کرنے کے لیے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے سود کو اگر حرام قرار دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے لحاظ سے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر یہ جو لوگ بھی زن کی پیروی کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، تو اندازوں پر تھوڑی دنیا چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کر دیے بس وہ فائنل ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو عدل اور صدق دونوں لحاظ سے اللہ کی بات سچی ہے، ہم سب جانتے ہیں قرآن میں قیامت کے واقعات ہیں وہ بھی ہو کر رہیں گے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری ایز اٹ از سب پیشن گوئیاں بھی صحیح ثابت ہوئیں، پھر جس جس نے قرآن پر عمل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقی دی، تو ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں اتنی بہترین عدل والی ہیں، اسلام میں نہ نفس کشی ہے اور نہ نفس پرستی ہے، نہ غرق کی دنیا ہے نہ ترک کی دنیا ہے، بہت ہی خوبصورت اعتدال ہے، نہ فرد کی اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو چاہے آزادی دے دے اور جو چاہے کرتا پھرے، نہیں ایسی آزادی نہیں دی گئی، اور نہ ہی یعنی فرد اگر آزاد ہو جائے تو پھر معاشرہ برباد ہو جائے، تو فرد کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے، تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا انسان کو کہ وہ معاشرے کو برباد کر دے، اور نہ معاشرے کو ایسے اختیار دیتا ہے کہ اسلام کے افراد بالکل ہی دب کر اور پس کر رہ جائیں، دونوں کا اعتدال ہے، بیلنس ہے، بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے، اسلام نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں فرد کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی، اخلاقی جو اقدار ہیں وہ ساری چیزیں اگر ہم انسان آج اس پر عمل کرے اور ان تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دے، اس پر عمل کرے، اس کو اپنے دل میں جمع دے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ یہ جو احکامات ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، نہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نقصان کو اور فائدے کو سامنے رکھ کر یہ احکام اور قوانین بنائے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تو عقل بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، نہ علم کی نہ کسی اور چیز کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہماری تخلیق کی، وہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، آپ بتائیے اس نے کون سا پرزہ ہمارے جسم میں کہاں فٹ کیا، اور پھر اس پرزے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اس نے ہمارا نظام بنایا، اگر انسان اپنی ذات پر ہی غور کر لے تو اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی کچھ میری تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کیا چیز نقصان دہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں صدق اور عدل والی ہیں، تو چاہے وہ شریعت ہو، احکامات ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، معاشرتی ہو یا معاشی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَدِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ کھلے اور چھپے دونوں گناہ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے کہ کھلے گناہ اور چھپے گناہ، چھپے گناہ سے مراد باطنی گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہری گناہ سے مراد جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکیں، جس میں کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور باطنی گناہ جسے دیکھا نہ جا سکے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے حسد، بخل، تکبر وغیرہ، یا بغض بھی اس میں ہو سکتا ہے، کینہ۔ تو انسان کی اگر بری سوچ ہوگی تو وہ برائیوں کی طرف اس کو لے کر جائے گی، اور پھر انسان سوچتے سوچتے کیا کرے گا، ان گناہوں کو کھلے عام کرنے لگے گا، تو پھر وہی گناہ ظاہری گناہ بن جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دراصل رزق کی بات کی گئی ہے، کھانے پینے کی۔ ہم سب جانتے کہ اللہ کے نام کے علاوہ جو جانور بھی استعمال کیا جائے گا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے کھانے سے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بظاہر کسی کا نام مسلمان ہو، لیکن اگر شیطانوں کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مشرک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اس کے احکامات میں کسی اور کا حکم شامل کر لینا، یہ بھی شرک کرنا ہوا۔ اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پر موت کو، دراصل اسلام سے پہلے کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور فَأَحْيَيْنَاهُ زندگی کو اسلام سے تشبیہ دی گئی، یعنی اگر انسان اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو وہ مردہ ہے، اور جیسے ہی دین اسلام کا نور اس کے سینے میں جاگزی ہوتا ہے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کے راستے میں وہ اپنا، اسی کی روشنی میں وہ اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو آیت ہے، ویسے تو دیکھا جائے تو یہ آیت دراصل کفر سے اسلام کی طرف لانے کی بات کر رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو صرف مسلمانوں پر بھی رکھ کر دیکھیں، کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو صحابہ کرام جن کے دل تعصب سے پاک تھے، جو اخلاق میں اچھے تھے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی طرح سے آج کی بات اگر ہم لیں تو آج ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری ہماری جو اکثریت ہے وہ آج اسلام سے بے بہرا ہے یا بیگانہ ہے، ہم صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی سمجھ آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور دین کی سمجھ آپ کیا سمجھیں گے، کیا ہوتی ہے دین کی سمجھ کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی باتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے کو دل چاہنا خوشی سے، جیسے ہی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے آئے، دل کا اس کی طرف مائل ہونا۔ ہم دیکھیں کہ میرا دل کہاں ہے، میرا دل اسلامی مجلسوں میں لگا ہوا ہے، اسلامی محفلوں میں لگا ہوا ہے، یا بازار میں اور گناہوں کے کاموں میں لگا ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے بھلائی کا ارادہ کرنا، یعنی وہ فراخ دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام کی سچائی پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کو ہی اس کی ضرورت ہے، یقین جانیے۔ آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارا دل آج اسلام کی سچائی پر جمع ہوا نہیں ہے، کیونکہ اتنے سارے راستے جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں ہم کو، اور جو ٹیمپٹیشنز رکھ دیے گئے ہیں ہر راستے پر، خواہشات اس کو پرکشش بنا لیا گیا ہے، ہماری خواہشات آج ہماری سب کچھ بنی ہوئی ہے کہ بس جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، جو دنیا کر رہی ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر دل کا مائل ہو جانا، دل خوش ہونا اسلام کے احکامات پر عمل کر کے، ہمارے دل کا خوش ہونا، ہمارا دل ایسی محفلوں اور ایسی مجلسوں میں لگنا جہاں دین کی باتیں ہوتی ہوں، ہمارا دل ایسے لوگوں میں لگنا، یا ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارا فرینڈ سرکل جو ہے وہ ایسا ہو جو دیندار لوگوں پر مشتمل ہو، یہی دراصل بھلائی کا ارادہ ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا، جو حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ہوئے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو بہتر کہا گیا اس کو جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو مجھے کیسی مجلسوں میں میرا دل لگا رہتا ہے، میری پرائیورٹیز کیا ہیں، اور کیسی مجلسوں سے میں اکتاتی ہوں یا مجھے بیزاری محسوس ہوتی ہے، اس سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا دل کس کی طرف چاہ رہا ہے۔ جیسے زخرف القول غرورہ کی بات آئی تھی، وہ تمام چالیں اور تدبیریں جو شیطان اور اس کے ساتھی عوام کے دل میں ڈالتے ہیں، یہ زخرف القول غرورہ ہے۔ یعنی شارٹ اس میں اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ بہترین اس کی ڈیفینیشن ہے، کہ وہ تمام چالیں اور تدبیریں جو شیطان اور اس کے ساتھی عوام کے دل میں ڈالتے ہیں۔ پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر تم اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو تم کو وہ گمراہ کر دیں گے، تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ تو اگر ہم میجورٹی کے کہنے پر چلیں گے تو وہ ہم کو اللہ کے راستے سے پھر بھٹکا دیں گے۔ پھر حلال چیز کھانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ شیطان اس طرح سے بھی بات دل میں ڈالتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ، اس سے نقصان ہوگا، یا حلال چیزوں کو بھی وہ حرام قرار دے دیتا ہے، جیسے رہبانیت کل ہم نے پڑھی تھی۔ تو حلال چیزیں استعمال نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ پھر کھلے اور چھپے گناہ کی بات کی گئی تھی، کچھ گناہ تو بالکل سامنے نظر آتے ہیں اور کچھ گناہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے کہ اسلام کی روشنی کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، پیچھے جو ہم نے پڑھا، اب من کانا میتن فاحیناہ، تو اسلام کی روشنی کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، جہالت کے اندھیرے کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کافروں کو ان کے عمل خوشنما بتائے گئے ہیں۔ اور پھر وہ یہی والی بات کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارا دل اسلام کی مجلسوں اور اسلام کی محفلوں میں لگا رہے۔ ہم صرف یعنی واقعی میں اللہ کرے کہ ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم صرف قرآن کے ہو کر رہ جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں کہ اچھا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، کہ بس ان کو تو ہر وقت قرآن ہی سوچتا رہتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کی کتاب میں ہمارا دل اٹکا رہے۔ جب آج دنیا میں اللہ کی کتاب ہمارے ساتھ میں رہے گی تو آخرت میں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو حدیث آتی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پا پڑھتے تھے پڑھاتے تھے یا قرآن کو حفظ کرتے تھے تو وہ کرامی بررہ کے ساتھ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا ان کا انجام، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جنت کی سیڑھیوں پر، جس طرح سے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ حدیث تو اتنی پیاری لگتی ہے، اتنا دل چاہتا ہے کہ اس حدیث کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہیں۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ صرف حافظ قرآن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی تفسیر، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو سارے لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور سمجھانا، جن کا دن رات قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہر کوئی حفظ پر قادر نہیں ہوتا، تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی بہت وسیع معنی ہے کہ قرآن کا پڑھنا جیسے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اسی طرح آخرت میں بھی قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور قرآن کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ آج دنیا میں اگر ہمارا ساتھ ہے قرآن کے ساتھ، تو قبر میں بھی ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ، خوبصورت ساتھی کی شکل میں آئے گا قرآن، ہمارے نیک عمل خوبصورت ساتھی کی شکل میں آئیں گے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کا اور سفارش کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن، روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے ہماری قیامت کے دن۔ قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے راتوں میں سونے سے روک کے رکھا، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا نماز میں یہ شخص، لہٰذا اس کو جہنم سے محفوظ رکھ۔ اور روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو گرمی دھوپ میں پینے اور کھانے سے محفوظ رکھا، روک کے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں دین کی سمجھ دے، ہمارا سینہ اسلام کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کھول دے، آمین۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ کرے کہ یہ سلامتی کا گھر ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، جس روز اللہ ان لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کہ تمہارے پاس تم خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کے نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی یہاں پر کہا گیا کہ وربک الغنی ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی غرض اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تم سارے کے سارے مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، اور سب کے سب مل کر اس کے مطیع فرمان اور عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے یا اس کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ تمہاری مدد کا، تمہاری عبادت کا، نہ تمہارے نظر و نیاز کا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بے انتہا خزانے ہیں جو تم پر دن رات لٹا رہا ہے۔ تو مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی ایک ہی کہ تمہارا رب تم کو راہ راست پر چلنے کی جو تلقین کرتا ہے، دراصل وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور جس چیز سے تمہارا رب تم کو منع کرتا ہے وہ تمہارے نقصان کی وجہ سے تم کو منع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تمہاری بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تمہارا خود نقصان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رحمت اس کا شیوا ہے، وہ سخت گیر نہیں ہے، وہ سزا دینے کے لیے اس نے تم کو پیدا نہیں کیا، سزا دینے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو دراصل تمہیں بچانا چاہتا ہے سزا سے، اور اسی کو سزا دے گا جو قصور کرنے والا ہے، جس نے قصور کیا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا رحمان اور رحیم ہے۔ یہی اس کا معاملہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اگر جو انسان گناہ پر گناہ کرتے چلے جائے لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے منہ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے انتہا رحمان و رحیم ہے، اس لیے فرمائیں گے کہ وربک الغنی ذو الرحمہ۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی عجیب ان کی تقسیم تھی کہ غلے وغیرہ جو ہوتے تھے، دراصل یہاں پر طنز بھی کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ اس طرح وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح سے بنا رکھے تھے کچھ اصول یا رسم و رواج کہ جب پیداوار ہوتی تو کہتے کہ ایک حصہ، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے شریکوں کے لیے، بتوں کے لیے۔ اور جو بتوں کو حصہ پہنچتا تھا تو وہ اچھا والا دیتے تھے، اور جو بچا کچا ہوتا یا خراب قسم کا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو پہنچتا تو نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ خراب والا دے دو، اور چونکہ بتوں کو پہنچتا ہے، بت ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا ان کو اچھا والا دیا جائے۔ اور لازماً جو بتوں کو دیتے تھے تو وہ بتوں کا جو غلہ ہوتا تھا وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ بت تو کھانے سے رہے، بت تو کھاتے نہیں ہیں غلہ، تو وہ غلہ کس کے پاس جاتا؟ لازماً بتوں کو کیوں اچھے چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ، یا اچھا نذرانہ پیش کرتے تھے؟ جی جزاک اللہ خیر، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ان کے مجاوروں کو پہنچتا تھا، کیونکہ بت تو کھانے سے رہے، تو جو اس کے پیر مرید مجاور تھے جو آس پاس وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ملتا تھا۔ اور پھر جب کوئی قسم کا غلے میں کمی رہ جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ لے کر بھی اپنے بتوں کو دے دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بتوں کو ہی دے دیتے تھے۔ اور اس میں بھی فائدہ پھر کس کا ہوتا تھا؟ وہی مجاوروں کا ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے اپنا عمل، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں ہی کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی دونوں سے میں بیزار ہوں۔ یعنی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے کوئی حصے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نظر نیاز اس طرح سے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف ہمارے عمل کی جو ہماری نیت ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے کہ نیت ہماری کیا ہے۔ اور اگر اس طرح سے کسی نے شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، بتوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی اس کے نظر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حصے سے بھی اور جس نے حصہ دیا ہے دونوں سے میں بے نیاز ہوں، دونوں کا کوئی پھر حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، عنقریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ آپ دیکھیں سیم وہی چیزیں آج مسلمانوں میں رائج ہیں یا نہیں ہیں، کہ بڑے بوڑھوں کی عید منائی جاتی ہے، اس دن کھانا رکھ دیا جاتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے ان لوگوں کے نام سے جس کھانے پر اللہ کا نام لینا چاہیے، اس پر بزرگوں کا اور فلاں فلاں کا نام لیا جاتا ہے۔ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں جانور سے کام نہیں لینا یا فلاں بچے سے کام نہیں لینا، یہ اللہ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن آج وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان نے انسان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء ان على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقینا خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقینا وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مختلف قسم کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہر ایک کا رنگ مختلف، ہر ایک کا مزہ مختلف، ہر ایک کی خاصیت مختلف۔ اور آج آپ تو دیکھیں کہ آج دنیا میں جو چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں کہ ساری جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ ختم کر دی گئیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنا آپ نیچرل چیزوں سے، یعنی حالانکہ تو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن انسان کی اسکن کے لیے جو بتایا جا رہا ہے کہ جس قدر فائدہ مند یہ فروٹس ہو سکتے ہیں، کوئی اور چیز اس کا نعمل بدل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کتنے قسم کے فروٹس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ آج جو بیماریاں ہو رہی ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ آپ فروٹس کھائیے، آپ سلاد استعمال کریے، اسی سے فائدے ہیں۔ اگر انسان یہ چیزیں استعمال کرتا رہے، اور یہ انواع و اقسام کے جو کھانے آج ہم لوگوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیے ہیں، مسالے اور تیل وغیرہ کے، آپ دیکھیں اس سے نقصان ہی نقصان ہے، اور جو نیچرل چیزیں ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی، کتنی زیادہ چیزیں۔ اب خاص طور سے کیا کہا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے پیدا کیے، تو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، تمہارے اندر احساس تشکر ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو۔ یعنی ہم ان پھلوں کو دیکھ کر بھی واقعی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہمارا ایمان مزید تازہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان میں پختگی آ سکتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ پھل آئیں تو اس شکر گزاری کا عملی طریقہ کیا ہے، کہ اس کا حق دے دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہاں پر دراصل آپ دیکھیں جو زکوٰۃ کی بات آتی ہے، وہ زکوٰۃ کی بات اگر مال پر ہے، گولڈ پر ہے، تو وہ سال میں ایک دفعہ ہوگی، لیکن جو فصل کی بات آتی ہے، جب انسان کوئی بیج بوتا ہے، فصل آتی ہے، فصل کٹتی ہے، تو یہاں پر زرعی پیداوار میں، زرعی زمینوں پر جس وقت فصل کاٹیں گے اسی وقت اس کا حق ادا کیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ۔ اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق سے مراد دراصل صدقہ ہے جو دیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ ہے۔ اور جو بارانی والی زمین ہوتی ہے، یعنی جو قدرتی بارش سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، उसकी पैदावार से दसवां हिस्सा दिया जाएगा, निकाला जाएगा, और जो जमीनों पर खुद से पानी का इंतजाम किया गया जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, तो जो चूंकि उसमें बिजली का खर्चा होता है, ऐसी जमीनों के लिए बीसवां हिस्सा होगा। तो जो अल्लाह के नाम पर इस फसल में से फुकरा और मसाकीन को देगा, दरअसल यही उसका हक है, ठीक है ना। इसीलिए इवन कोई दरख्त भी होता था पहले के लोग, तो दरख्त के फल आते थे तो जरूर उसमें से सबसे पहला हिस्सा किसके लिए निकालते थे? गरीबों के लिए। आगे जब हम पढ़ेंगे 29वें पारे में, 28वें पारे में, वहां पर वो बाग वालों का किस्सा है कि जिसके तीन बेटे थे, और बेटों ने सोचा कि हमारे वालिद तो हमेशा फल दूसरों को देते रहते हैं, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि अब इस दफा पूरे फल हम इससे फायदा उठाएंगे फलों से, तो उनके बाग पर पाला पड़ गया। तो अगर हम लोगों का हक निकालते हैं, गरीबों का और मिस्कीनों का, तो उसमें हमारा अपना खुद का फायदा है। दरअसल उससे हमारी पूरी फसल को या जो भी हमारा पैसा है, अगर हम अल्लाह ताला का हक निकालते हैं तो उसकी खुद की हिफाजत हो रही होती है एक तरह से। और इंसान लेकिन इतना थोड़ा है, छोटा जहन इंसान रखता है कि वो सोचता है कि अल्लाह की राह में निकालने से नुकसान हो जाएगा। तो बहरहाल ऐसी सब्जियों पर ज़कात नहीं है जो जल्द खराब हो जाती हैं, लेकिन जो चीजें ज्यादा दिनों तक रखी रह सकती हैं, जैसे गल्ले की पैदावार अगर 5 वसक यानी 900 किलोग्राम है, तो उसके ऊपर अगर पैदावार होगी तो फिर ज़कात है, लेकिन 900 किलोग्राम से कम पैदावार हो तो उस पर ज़कात नहीं है। जैसे गंदम है, जौ है, मुनक्का, खजूर, चावल, चने, जवार, बाजरा, मकई, ये सारी चीजों पर ज़कात है। तो ज़रई जमीनों की पैदावार जब भी आएगी, जब भी फसल से फसल काटी जाएगी, फल तोड़े जाएंगे, उसी वक्त उसकी ज़कात निकाली जाएगी। और फिर गीली खजूर से ज़कात नहीं दी जाएगी, या अंगूर अगर है तो ताजे अंगूरों से ज़कात नहीं दी जाएगी, सूखे अंगूरों से ज़कात दी जाएगी, यानी जिसको हम किशमिश कहते हैं। तो बहरहाल बहुत डिटेल में तो हमें नहीं जाना, लेकिन जो अहम अहम चीजें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली। आगे आइए, फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बारबरदारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन शैतान की पैरवी करने से मना किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को गुनाहों के काम में लगाना, ये भी दरअसल शैतान की पैरवी हुई, या उसमें इसराफ करना, ये भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की कसम से और 2 बकरी की कसम से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों? ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की कसम से हैं और 2 गाय की कसम से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हों? क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का तुम्हें हुक्म दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे? यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है उससे तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून, या सुअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद जरूरत से तजावज करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत अख्तियार की उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी, बजुस उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो, यह हड्डी से लगी रह जाए। यह हमने उनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुठलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है, और मुजरिमों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क करते, और न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को झुठलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। उनसे कहो कि तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी कयास आराइयां करते हो। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है, बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। ये बात हमेशा से मुजरिम लोग पेश करते रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम कभी शिर्क न करते। اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی ایسا کام نہ کرتے، یہ تو اللہ ہی چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، لہٰذا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور کیا مسلمان بھی اس قسم کا جملہ کہتے ہیں؟ مسلمان کیا جملہ کہتے ہیں؟ جی اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، بالکل صحیح۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے یا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے کہ ابھی اللہ ہی نے توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ہم ضرور یہ کام کر لیتے۔ یا آپ ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم کر لیں گے۔ جی ہماری قسمت میں ہے ہی نہیں، اس لیے کرنا فائدہ مند نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ ایسے جملے کہنے سے کیا مراد ہے؟ دراصل کہ انسان اپنی بد عملی کا الزام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ڈالتا ہے، کہ خود تو عمل کرنا نہیں چاہتا اور اس کا الزام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتا ہے۔ اور آپ یقین جانے کہ یہ کام کس نے کیا تھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور ابھی سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اپنی نافرمانی کا الزام کس پر ڈالا؟ ابلیس نے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرن، صحیح کہا کہ ابلیس نے خود تو نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اطاعت سے انکار کیا، اور پھر کہنے لگا کہ فبیما اغویتنی، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس بنا پر۔ اب آپ دیکھیں کہ خود نافرمانی کے الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ تو آج بھی مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں کہ خود پر بات نہ آئے، لہٰذا چلو یا تو یہی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق نہیں دی، اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی ہدایت نہیں دی، آپ دعا کریے ہماری ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم کر لیں گے۔ تو یہ دراصل عمل سے بچنے کی صورتیں ہیں، یہ عمل نہ کرنے کے بہانے ہیں بس۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہیں، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو، کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اس میں وہ بہترین اور سنہرے اصول دیے گئے ہیں جس سے ایک معاشرہ، ایک خاندان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہترین زندگی گزار سکتا ہے، جس سے معاشرے میں امن و امان، عدل اور انصاف قائم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزتیں، مال اور سب کچھ محفوظ رہ سکتا ہے۔ یعنی کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو ہمیں قائم کرنا ہو، اس کے بالکل بہترین انداز سے یا اس کے ہائیسٹ جو لیول ہوگا اخلاق اور اقدار کا، تو وہ ان اصولوں پر عمل کر کے ہو سکتا ہے۔ اور ایسا معاشرہ قائم ہوا، قائم کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے ہم لے کر دیکھتے ہیں تو خلفائے راشدین تک۔ اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی ماشاءاللہ، اور وہ معاشرہ بھی ٹھیک ہے، بہت برائیاں عام ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج سے بہتر معاشرہ تھا۔ یعنی اسلام کی جو عمارت گرتے آئی، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی جو عمارت گرتی ہوئی آئی، تاریخ اسلام جو ہمیں بات بتاتی ہے کہ آج جو مسلمان ہر طرف ہم جانتے ہیں کہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی نصرت انہیں نہیں ہے، تو مسلمانوں کی نے تقریباً 1200 سال 1100-1200 سال حکومت کی، جس میں سے 1000 سال تک پھر بھی اچھی طرح وہ لوگ اسٹیبلشڈ رہے. آخر کے 200 سال ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے اور گرتے گرتے مسلمانوں کی حکومت کی عمارت پھر آخر کار گر گئی. سلطنت عثمانیہ کہلاتی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تقریباً 1100-1200 ہجری میں ہوا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دوبارہ سے اسی نہج پر آئے جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کو قائم کیا تھا، اس کے لیے پھر ہمیں انہی اصولوں کو اپنانا ہوگا اور شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوگی. ہم سوچتے ہیں کہ بھلا ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ایک ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہر کوئی یہ سوچتا رہے کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، تو بات تو کبھی بھی نہیں بن سکے گی. تو کیا کرنا ہوگا، ہم کو شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوگی. ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ میں شروعات اپنے آپ سے کرتی ہوں، میں اپنے آپ پر اسلام کے تمام اصولوں کو نافذ کروں گی. اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ، آج کی دنیا میں ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ حکمرانی کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے آپ بتائیے، جہاں پر آپ کی حکمرانی ہے. گھر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن، ویری گڈ. تو اب یہ جو گھر ہے، تو کم از کم ہم گھر پر تو اپنی ہماری حکومت چونکہ قائم ہو سکتی ہے. جہاں پر انسان اپنے گھر کا بے تاج وہ بادشاہ ہے، اور خصوصاً خواتین ہم سب جانتے ہیں. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھر پر اسلام کو نافذ کریں، کیونکہ یہاں ہماری چل سکتی ہے. جب ایک گھر اسلامی اقدار کو فالو کرنے والا ہوگا، اسلامی احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا، تو یہ ایک گھر بن کر کیا ہوگا، ایک خاندان ہوگا، ایک معاشرہ بنے گا. ایک محلے میں اسلام کم از کم نافذ ہوگا، رائج ہوگا. ایک محلے سے بڑھتے بڑھتے پوری سٹی بھی بن سکتا ہے ماشاءاللہ. تو کم از کم ہم آپس میں، یعنی ہو سکتا ہے باہر حکومتی لیول پر نہ قائم ہو سکے، لیکن کم از کم گھروں میں تو رائج ہو جائے، معاشرے میں تو رائج ہو جائے. اور اس سے آپ دیکھیں کتنے فائدے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہم جب یہ سب رائج کریں تو الحمدللہ ہمارے جو آج رسم و رواج کی جو ہم پابندیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کہ ہماری یہ شادی ہونا اتنا مشکل کام ہو گیا. یقین جانیے کہ شادی کا مطلب ہے بس بازاروں کے چکر، یعنی دونوں گھر والے پریشان، یا شادی کا مطلب ہے کہ بس خریداری خریداری خریداری، یا فلاں کو بلانے فلاں کو بلانے، اس کو نہیں بلایا تو اس کو برا لگ جائے گا، اس کو نہیں بلایا تو اس کو برا لگ جائے گا. تو ان ساری چیزوں سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں جب پورا کا پورا معاشرہ دیندار ہو، ان کے اندر اسلام کی روح پائی جاتی ہو، کسی کو کسی کی بنا پر کسی کام سے ناراضگی نہ ہو. جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول نے ان سے شکایت نہیں کی کہ اچھا اے عبد الرحمن، میں اللہ کا رسول یہاں مدینہ میں موجود تھا اور تم نے مجھے اپنے نکاح میں بلایا بھی نہیں. کی تھی اللہ کے رسول نے شکایت عبد الرحمن بن عوف سے؟ نہیں کی تھی نا. تو یہ ایسا معاشرہ کب قائم ہو سکتا ہے، جب ہر گھرانہ ہر گھر دیندار ہو، ہر ایک کے دل میں وہ وسعت پائی جائے، ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہی ہو، بلا وجہ کی باتوں میں وہ ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں. ہماری ناراضگی کا سبب کیا بنے، آپ مجھے بتائیے، کبھی ہم اس بات پر ناراض ہوئے؟ آپ کو پتہ چلتے کہ اچھا آج آپ کی بہن فجر میں نہیں اٹھی تھی اور ہم اس سے کہیں کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی، آپ نے تو ہم کو بلایا نہیں، تو اس پر تو ناراض ہوں گے، لیکن آپ نماز کے لیے نہیں اٹھی یا آپ نے مجھے نماز کے لیے نہیں اٹھایا، تو اس پر ہم کبھی ناراض ہوئے ہیں بتائیے؟ اگر ہم کو پتہ چلتے کہ کسی نے زکات نہیں دی تو ہم اس کی بنا پر ہم نے اس سے تعلقات توڑ دیے؟ اگر ہم کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، ہم کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے، ہم کو کوئی اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتا ہے، تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں. لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو پھر ہماری دوستی اور دشمنی کس لیے ہوئی؟ ہماری ساری دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر نہیں. اور جیسے حدیث میں آتے نا کہ من آتا للہ و منع للہ، کہ جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دوستی کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کی خاطر. تو فقد استکمل الایمان، کے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو ہماری ناراضگیاں کس لیے ہوں، جب یہ اسی وقت ایسا ہو سکتا ہے، اسی وقت ایسا معاشرہ بن سکتا ہے، وجود میں آ سکتا ہے، جب ہم ہمارے اندر اسلامی تعلیمات، اس کی روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ وہی سنہرے اصول یہاں دیے گئے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کا پریزنٹیشن دیکھیں گے. ویسے کس طرح سے آج کل جو قتل کا اور ابارشن کا جو ریشو ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور اسی بنا پر اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، ابارٹ کیا جا رہا ہے کہ اچھا ہم اتنے بچے افورڈ نہیں کر سکتے. پھر فحش سے بچو، عدل قائم کرو، یہ ساری جو باتیں ہیں، جو سارے جو سنہرے اصول یہاں بتائے گئے ہیں، اس پر عمل کر کے ہم ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سارے احکامات دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے وہ راہ جس پر چل کر تم جنت میں جا سکتے ہو، جس سے تم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہو. اور جیسے ہی تم اس راستے سے ہٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہٰذا تم اسی پر چلو میرے راستے پر، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں بھٹکا دیں گے، تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھول بھلائیاں ہوتی ہیں نا. پھر اگر آپ ایک کراس مس کر گئے تو آپ کو پھر اتنی دور تک کے بھٹکتے چلے جانا ہے، بھٹکتے چلے جانا ہے. بہت دور جا کر ہو سکتا ہے یو ٹرن ملے تو ملے، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات میں مل بھی نہیں سکتا یو ٹرن، ہو سکتا ہے وہ یو ٹرن لیتے لیتے راستے میں کہیں موت آ جائے. تو بہتر کیا ہے کہ بہت زیادہ کانشیسنس کے ساتھ، بہت زیادہ الرٹ رہ کے، بہت زیادہ حاضر دماغ رہ کے ہم کو اس سیدھے راستے پر چلنا ہے، کہ ہم کہیں ادھر ادھر راستے میں بھٹک نہ جائیں، کہیں کوئی راستہ ہم گم نہ کر دیں، کوئی ایک ہم مس نہ کر دیں. اسلامی احکامات پر عمل کر کے، اس کے اصولوں کو فالو کر کے ہم اس سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اسی طرح ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدا ورحمہ فمن اسلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یہ تمہارا رب خود آ جائے، یہ تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. قیامت کے دن کا جو ایمان ہوگا، یعنی جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس وقت آپ مجھے بتائیے کہ ایک مسلم کا اور ایک مشرک کا ایمان کچھ کم ہوگا؟ دونوں کا ایمان کیسا ہوگا اس وقت؟ اس وقت ایک مسلمان اور ایک کافر کا، دونوں کا ایمان کیا ہوگا؟ بالکل برابر برابر ہو جائے گا. جیسے کہ ابو جہل یا ابو لہب اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ایمان برابر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری چیزیں اپنی نظروں سے کے سامنے دیکھیں گے. لیکن اصل امتحان تو یہی ہے نا کہ اس غیب، یعنی وہ غیب پر ایمان لانا، اس غیب کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے، یعنی جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا وہ غیب کو، تو اس سے پہلے پہلے اس پر ایمان لانا، جب ہی تو پھر اس یہ اصل امتحان یہ ہے، اور اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ انتظار کرو تم بھی، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ یہود اور نصارہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا وہم لا یظلمون. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. سبحان اللہ. ہم سب جانتے ہیں، احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر دل میں کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اور اگر وہ کسی بنا پر اس نیکی کو کر نہیں پاتا تب بھی اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، یعنی وہ نیکی کے کام کرنے کا صرف ارادہ کیا تھا تو اس کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ کر لے تو ایک گنا سے لے کر 10 گنا یا 700 گنا تک اس کا بڑھایا جا سکتا ہے اجر۔ اور اگر ایک شخص نیکی کا نہیں بلکہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور گناہ کا بھی صرف ارادہ کیا، اس گناہ کو کیا نہیں ہے، لیکن وہ اس ارادے سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کے بدلے بھی اس پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہربان ہی مہربان ہے، یعنی وہ ہم کو تو دینا چاہتا ہے لیکن ہم لینا نہیں چاہتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا تھا، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو فائدہ کس میں نظر آتا ہے پھر ہم کو؟ نیکی کرنے میں نا، کہ اگر ہم نیکی کر لیتے ہیں تو 10 بھی مل سکتے ہیں ہم کو، اور 10 سے زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس عمل کو کتنی بھی زیادہ افزونی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے تاکہ وہ ہمیں کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر ملے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آیت ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بہت ہی پیاری آیت ہے کہ کوئی ساری دنیا کچھ بھی کرتی رہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، یعنی کوئی کرتا ہے نہ کرتا ہے فرما برداری مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہوں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم انتظار کرتے ہیں کہ اچھا تم وضو کر لو پھر میں کرتی ہوں، تم نے پڑھ لی نماز، اچھا تم پڑھ لو بعد میں پڑھ لوں گی، یعنی ہم دوسروں کو پوچھتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، اچھا تم کر رہی ہو وہ کورس، ٹھیک ہے میں بھی کرتی ہوں۔ اگر سامنے والا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں بھائی میں تو نہیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے میں روز روز گھر سے نہیں نکل سکتی، اور یہ کہ کیا صحابہ کرام یا صحابیت کیا روز روز گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلا کرتے تھے؟ وہ لوگ تو ایسا نہیں کرتے تھے، لہٰذا میں بھی نہیں پڑھ رہی ہوں۔ تم کہتے اچھا ٹھیک ہے تم نہیں پڑھ رہی، چلو میں بھی چھوڑ دیتی ہوں۔ تو دوسروں کو نہ دیکھیں، ہم اپنا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی، کہ میرا سب کچھ کس لیے؟ کہ مجھے خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، مجھے خود کام کرنا ہے اپنے لیے، کہ میرا اپنا اس میں فائدہ ہو، میں نقصان سے بچ جاؤں۔ دنیا کے پورے لوگ مل کر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سب لوگ کرتے ہیں مجھے دعوت دینی ہے سب کو، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا میں بھی چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے خود اکیلے کرتے رہنا ہے، چاہے کوئی اٹھے نہ اٹھے، کوئی کرے نہ کرے، میں کرتی رہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو سو گیا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اور جو جاگتا رہا اس نے پا لیا. تو لہٰذا ہم کو جاگتے رہنا ہے, ہم کو پانا ہے. سورۃ الاعراف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. الف لام میم صاد, یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. سورۃ الاعراف, یہ بھی مکی سورت ہے. 206 آیات ہیں اس میں, اور اس میں ہم آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی پڑھیں گے, جس میں پورا وہ کنورسیشن بتایا گیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور ابلیس کے بیچ میں ہوا تھا اور کس طرح سے ابلیس نے انکار کیا تھا. یہاں پر حروف مقطعات سے بات کا آغاز ہو رہا ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا. حروف مقطعات جب آتے ہیں, اس کی جو حکمت ہے اور اس کے معنی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ قریش کو چیلنج کرنے کے لیے ہو, یا اہل کتاب کو چیلنج کرنے کے لیے ہو کہ تم بھی اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے, اس کے معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی جانتا ہے. اور جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد لازماً قرآن کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوتی ہے, یا قرآن کی تعریف بیان ہوتی ہے. تو یہ جو کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے, واقعی میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ, کوئی جھجک, کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو اس کو پڑھ کر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر دل میں کوئی تنگی اور حرج نہ ہو. تو بظاہر تو یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے تھے. یہاں پر دراصل آپ کو مخاطب کر کے سب سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر نہ تمہارے دل میں کوئی تنگی ہو, چاہے مخالفین کتنا بھی طوفان اٹھائیں, چاہے اس قرآن کو پڑھ کر لوگ تمہیں دیوانہ, پاگل, مجنو کہیں, یا لوگ تمہارے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں, لوگ مذاق اڑائیں, لوگ طنزیہ باتیں کریں, لوگ دشمنی پر اتر آئیں, یا لوگ تمہارے ساتھ سختی سے معاملہ کریں, لیکن تم بغیر کسی طرح سے جھجکے, بغیر رکے اس پیغام کو آگے پہنچا دو. کیونکہ کیا کہا جائے کہ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو, نصیحت ہو. اس کو ذکرہ کہا گیا ہے, نصیحت. تو اس کتاب کو اتارنے کا پھر مقصد کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, کہ کیا کیا جائے گا اس کتاب کے ذریعے سے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے گا, مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی جائے گی, کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر پھر عمل کا جذبہ بڑھے. ان کے لیے تذکیر ہے, یہ کتاب یاد دہانی ہے, اور غیر مسلموں کے لیے کیا ہے؟ ڈراوا ہے, کہ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے. کتاب کے تعلق سے تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا جو معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ تو سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن تھا, اور اس کے لیے جو چیلنج دیا گیا تھا, کیا تھا چیلنج وہ اس وقت کفار مکہ کو, کیونکہ ان کو اپنی عربی پر بہت ناز تھا. لیکن اس چیلنج کو وہ لوگ پورا نہیں کر سکے تھے. ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب ولید کا ہمیں ذکر ملتا ہے اس قرآن کے تعلق سے, کہ ولید جو کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند شخص سمجھتا تھا, بہت بڑا شاعر بھی تھا, جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی کہ تمہیں کیا چاہیے, پیسے چاہیے, سرداری چاہیے, کسی عورت کی طرف اشارہ کر دیجیے, ہم اس عورت کو آپ کے لیے کا نکاح کر دیں. اب ان ساری باتوں کے جواب میں اللہ کے رسول نے صرف سورہ فصلت کی پہلی آیت پڑھنا شروع کر دی. تو ولید سن رہا ہے کھڑے رہ کر, اور جب اس نے عذاب کی آیتیں سنی تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس, یعنی آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ دیجیے. یعنی اس کلام کی ایسی تاثیر تھی, اس کلام میں ایسا معجزہ تھا, اور اس کلام میں ایسی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام, تو ایک طرح سے اس میں ڈراوا تھا کہ اس کو لگا کہ اللہ کے رسول جو بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ پوری ہو کر رہ جائے گی. لہٰذا اس نے کہا کہ اپنے قوم کے حق میں بد دعا نہ کیجیے. جب وہ واپس آئے اپنے لوگوں کے پاس تو لوگوں سے کہا کہ اللہ کی قسم, آپ سنیے, یہ ایک غیر مسلم کہہ رہے ہیں, غیر مسلم, اللہ کی قسم اس کے کلام میں مٹھاس ہے اور اس کا کلام چھائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور کیا یہ بات صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ بتائیے, وہ ذہین شخص تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ ابھی یہ اسلام کی دعوت کا آغاز تھا, تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے کلام میں مٹھاس ہے, یعنی قرآن میں, اور اس کا کلام چھا کر رہے گا. تو یہ قرآن چھا کر رہا, یعنی چھایا, یعنی اسی قرآن کی برکت سے اسی کی بدولت اسی کو نافذ کر کے آپ دیکھیں پورے مسلمان دنیا پر حکومت کرنے لگے تھے. ٹو تھرڈ ورلڈ جو ہے اس پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی. ماشاء اللہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اسلامی حکومت میں. سبحان اللہ, آج جو لفظ برطانیہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے یا کرتا تھا, اب تو خیر برطانیہ بھی ختم ہو گیا, برٹین بھی, لیکن یہی لفظ اسلام کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ اسلامی سلطنت میں سورج کہیں غروب نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, اتنے دور دراز علاقوں تک مسلمانوں کی حکومت تھی, کتنا سنہرا دور تھا نا وہ. تو اس نے کہا تھا کہ یہ کلام چھا کر رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. یہ اخنس بن شریک, سفیان, ابو سفیان جو تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت وہ مشرک تھے, ابو جہل, ان لوگوں نے کہا کہ اس قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہا کہ تم ٹھہرو. اس نے کہا نظر بن حارث نے کہ اس قرآن کے مقابلے میں گانے والیوں کو لانا اس نے شروع کر دیا. وہ عراق گیا, گانے والیوں کو بلایا, یعنی اس نے کہا کہ کنسرٹ جو ابھی ہوتے ہیں نا, میوزک کنسرٹ جو ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں, یہ سب کس کی پیداوار ہے, کس نے شروعات کی اس کو, اور کس کے لیے, کس کے مقابلے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. آج کھلم کھلا نہیں کہا جاتا کہ ہم قرآن کے مقابلے کے لیے سب کروا رہے ہیں, میوزک کنسرٹ ہے یا جو بھی شوز کیے جاتے ہیں, جتنے بھی شوز ہیں, یہ سب کس کے مقابلے کے لیے کیے جاتے ہیں. بظاہر نام نہیں لیتے وہ لوگ قرآن کا, لیکن پیچھے ان کی کیا, اس میں کیا ان کی نیت ہے آج غیر مسلموں کی یا اسلام دشمنوں کی. وہ یہ سارے جو آج چیزیں پیدا کر رہے ہیں, جو چیزیں نئی نئی بن رہی ہیں, چاہے وہ میوزک ہو, ڈرامے ہوں, سیریلس ہوں یا پھر فلمیں ہوں, البمس ہوں, یہ سارے کس لیے پیش کیے جا رہے ہیں, کس کے مقابلے پر پیش کیے جا رہے ہیں؟ قرآن کے مقابلے پر نا, قرآن سے دوری کے لیے, کہ اتنا انوالو کر دو, اتنا انوالو کر دو کہ مسلمان عمرہ کو بھی جا رہے ہو نا, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کی بس میں جا رہے ہیں, تو ان کے ڈرائیورس کے ذہن پر ایسا بار ڈالو کہ وہ میوزک, وہ گانے لگائیں. اور ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, آپ بتائیے سے کہ ہم عمرہ کی بس میں بیٹھتے ہیں اور وہ ڈرائیورس کو آپ سر پھوڑ دیں اس کے آگے, اسے کہیں کہ بھئی یہ بند کرو میوزک, وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے گی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, آپ بتائیے. نیک کام کے لیے جا رہے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جا رہے ہیں اور جانے کے لیے وہ بس میں ڈرائیورس گانے لگا دیتے ہیں, یا بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں, ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, عمرہ کا سفر کر رہے ہیں لیکن ہمارا موبائل ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے. اس پر وہ ساری چیزیں, ساری خرافات, ہر چیز, بچے 24 گھنٹے موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں 24 گھنٹے, یا کارٹونز. پہلے تو صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا, اور جب اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی گھر میں ہے, اگر ہے موقع تو دیکھا, اور نہیں تو اسکول گئے تو بند, یا کہیں راستے میں ہے تو بند, بجلی چلی گئی تو ٹی وی بھی بند, یا جب کچھ پروگرام آ رہے ہیں تو جب دیکھ لیا جب بند کر دیا. اب تو کیا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو کیبل نیٹورک آپ کے پاس اویلیبل ہے. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا گیا ہے, آپ سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, جیسے وہ ہے نا کہ نماز سفر اور حضر دونوں میں فرض ہے, تو ایسی موبائل سفر اور حضر میں خرافت آپ کے ہاتھ میں ہر وقت موجود ہی ہے. اب سمجھے, بہت کم 10% لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے اچھے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میجورٹی اس میں کس طرح سے انوالو ہے؟ گناہوں کے کام میں, یا پھر لغویات میں, فضول لغویات. تو جو کہنے کا مقصد یہ تھا کتاب کے تعلق سے, جو میں بات کہنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے, جو قرآن کا معجزہ ہے جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں نا, کہ قرآن کے ہر لفظ میں معجزہ ہے, تو اس کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ گانے والیوں کو لانا شروع کیا اور قرآن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکے. ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اخنس, ابو سفیان اور ابو جہل, یہ تینوں لوگ 3 دن مسلسل قرآن سننے کے لیے آتے رہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تہجد پڑھا کرتے تھے, ایک روایت یہ ملتی ہے, اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے لیکن زور سے تلاوت کرتے تھے. تو چھپکے چھپکے ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس یہ سب گئے سننے کے لیے قرآن. رات کا اندھیرا تھا, تینوں قرآن سنتے رہے. جب قرآن پڑھنا ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو واپس پلٹے تو تینوں ایک راستے میں, تینوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی. تینوں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اچھا پتہ چل گیا کہ قرآن سننے گئے تھے. کہا کہ وعدہ لیے کہ کل نہیں آئیں گے, لیکن قرآن کی تاثیر ایسی تھی, اس کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ, اس کا جو معجزہ تھی, جو صوتی, اس کی خوبصورتی ہے قرآن کی. دوسرے دن وہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور پھر جا کر کئی گھنٹے اللہ کے رسول کی قرآت سنتے رہے, دوسرے دن بھی جا کر, دوسری رات بھی جا کر. پھر تینوں ایک جگہ آپس میں ملے, پھر تینوں نے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کی, ایک دوسرے کو برا بھلا کر کہا کہ کل نہیں آئیں گے. لیکن تیسرے دن پھر ان کو قرآن نے مجبور کر دیا. یعنی قرآن کی کیسی یہ تلاوت اور کیسی تاثیر تھی قرآن کی, کہ غیر مسلم 3 دن تک اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکے, وہ اپنے اوپر, اپنے آپ پر. رات میں وہ سننے کے لیے گئے قرآن, تو تیسرے دن پھر گئے. جب تیسرے دن واپس جب آئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ کل نہیں آئیں گے. تو اس وقت کا کافر ساری ساری رات کھڑے ہو کر قرآن سن رہا ہے، اور آج کا مسلمان مسجد میں کھڑا رہ کر سننا نہیں چاہتا، کہتا ہے بس 8 رکعت، انتظار کرتا رہتا ہے کہ ارے بھائی یہ مولوی صاحب کتنا آج دھیرے دھیرے پڑھا رہے ہیں، ان سے کہو ذرا فاسٹ کریں قرآن تک، ہم کو جانا بھی ہے، کام بھی ہے دوسرے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بات آپ مجھے بتائیے. 20 رکعت اگر پڑھتے بھی آج ہم 20 اور 8 کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ تو دراصل کیا تھا کہ قرآن سننے کے لیے تھا کہ جو 20 پڑھنا چاہے 20 پڑھے، جو زیادہ قرآن سننا چاہتے وہ 20 پڑھ لے، جو کم قرآن سننا چاہتے وہ 8 پڑھ لے. ٹھیک ہے، مسنون 8 ہی ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنا پر کہ الگ الگ لوگ اپنے اپنے طور پر قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں کھڑے رہ کر، انہوں نے کہا کہ سارے لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ لیتے، اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں ہوئے، وہ اپنی تہجد پڑھتے تھے رات میں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قرآن سے جن کو شغف تھا، دلچسپی تھی، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مامور کیا کہ تم کھڑے رہ کر قرآن پڑھا دو، زیادہ قرآن پڑھاؤ، 20 رکعت پڑھا دو تاکہ زیادہ لوگ قرآن سن سکیں اور قرآن پڑھ سکیں. قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے وہ لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تھے نا. آج ہم کس لیے بھاگتے ہیں؟ آج ہمارا بھاگنے کا ریزن کیا ہے نماز سے؟ اور ہم کو وہ قرات آج ایسا ذہن میں بات بٹھا دی گئی کہ بہت فاسٹ پڑھنے والے ہیں، وہ امام کیا پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا سن رہا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں. قرآن کا ایک لفظ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے جو قاری پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہونا تو آپ صرف سعودی عرب کی نمازوں ہی میں سمجھ سکتے ہیں، سعودی عرب کے امام کی نماز میں. تو اس وقت کا کافر ساری ساری رات کھڑے رہ کر قرآن سنتا تھا، اس کی بلاغت کی بنا پر، اس کے سوز کی بنا پر، اس کے معجزاتی پہلو کی بنا پر. اور آج کا مسلمان اسلام لاتے ہوئے بھی مسجد میں کھڑے رہ کر بھی قرآن سننا نہیں چاہتا. کیسا ہمارا حال ہو گیا ہے نا. تو یہ کلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں. تو ہم قرآن کو کسی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. قرآن اللہ کا کلام ہے، جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اور یہ جو الف لام میم ہے، یا ابھی جو ہم نے حروف مقطعات پڑھے الف لام میم سواد ہے، یہ الف لام میم دراصل ایک یہود کے لیے بھی ایک شوق تھا، ایک چیلنج تھا کہ تم بھی نہیں سمجھ سکتے جو تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو، تم یہ دو الفاظ کے معنی تو بتا دو ذرا. تو قرآن کو کسی اور لٹریچر سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. قرآن کے اپنے کلام کی خوبصورتی اپنی جگہ الگ ہے. قرآن اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے، پھر مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں. تو یہ قرآن کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ ما عجب هذا الکلام، واقعی میں کہ کیسا یہ تعجب اور انسان کو حیرت میں مبتلا کر دینے والا کلام ہے. تو عربوں کو دراصل کیڑے نکالنے کی عادت تھی، ان کو کسی اور کی بات، کسی اور کی شاعری پسند ہی نہیں آتی تھی. آپ لوگ جانتے ہیں نا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، ہو سکتا ہے زمانے جاہلیت میں یا بعد میں پتہ نہیں کب، جو شاعری لکھی. یہ لوگ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ یہ لوگ ماہر ہوا کرتے تھے شاعری میں. آپ دیکھیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی شاعری کرنا، جو بہت ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس الفاظوں کا بہت ذخیرہ ہوتا ہے، وہی شاعری کر سکتے ہیں. تو عربوں میں کیڑے نکالنے کی عادت تھی، ان کو بہت شوق تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے، جب ہمارے سامنے کسی کا شعر پڑھا جاتا تو ہم کہتے ہیں نا واہ واہ کیا شعر ہے، کہتے نہیں کہتے ہم لوگ ایسا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ واہ واہ کہنے کے بجائے اس میں کیڑے نکالتے تھے، ڈھونڈتے تھے کچھ، کہیں نہ کہیں کوئی اس میں سے کوئی خامی نکل جائے تو اور ہم سامنے والے کو بتائیں. تو کہا جاتا ہے کہ حسان بن ثابت نے کچھ اشعار پڑھے تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی شاعرہ تھی، انہوں نے بعد اسلام قبول کیا بعد میں، اور بہت بہادر تھی ماشاء اللہ. ان کے چاروں بیٹے ایک جنگ میں شہید ہوئے، تو چاروں بیٹوں کی شہادت پر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹوں کی شہیدوں کی ماں بنایا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے جنت میں ملوا دے گا ان کے اس عمل کی وجہ سے. سبحان اللہ، ایسی بہادر مائیں ہوا کرتی تھیں. تو بہرحال یہ بھی شاعرہ تھیں. اور یہ جو 600 صفحے کا قرآن ہے، اس میں کیا انہوں نے لفظ ڈھونڈے ہوں گے؟ ان کو کوئی لفظ نہیں ڈھونڈا، کوئی لفظ ان کو نہیں ملا ڈھونڈا بھی تو، اور اگر ملے تو 2 الفاظ ان کو ملے یا 3 الفاظ، بعض روایت میں کہتے کہ 3 الفاظ ان کو ملے، کبارن، اجاب اور پھر قسورہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ پہلے کہیں نہیں سنے، کبارن یہ عربی نہیں ہے، ہم کبیر کہتے ہیں، اور اجاب یہ بھی کوئی قرآن کا عربی لفظ نہیں ہے، ہم عجیب کہتے ہیں. اور شیر کے لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اسد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا قسورہ ہم نے کبھی نہیں سنا. قسورہ یہ لفظ آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے آگے آخر کے پاروں میں. تو جب یہ صرف 3 الفاظ پر انہوں نے اعتراض کیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، صحابی کو بلایا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی غیر مسلم بوڑھے شخص کو بلایا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے صحابی کو بلایا، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ حسان بن ثابت کو بلایا جو کہ بڑے شاعر تھے. ان کو بلایا اور بٹھایا. جب وہ بیٹھ گئے تو کہا کہ کھڑے ہو جائیے. پھر جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہا کہ بیٹھ جائیے. پھر جب وہ بیٹھ گئے تو کہا کہ کھڑے ہو جائیے اور کہا کہ حسان کو لے کر آؤ. تو انہیں ایک شاعر بھی وہاں پر موجود تھا, ایک صحابی بھی موجود تھے اور ایک غیر مسلم عربی بوڑھا بھی وہاں موجود تھا. اب وہ جب وہ اس بوڑھے شخص کو یا وہ ایک صحابی کو بار بار جب اٹھا کر بٹھایا جا رہا ہے اور بار بار بٹھا کر اٹھایا جا رہا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا. اس نے کہا یا قصورۃ العرب, یعنی اے عرب کے بڑے شیر یعنی بڑے شخص, فتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈریے ہمارے بارے میں. ہاذا شیء عجاب, انا شیخ کبار, کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے, کیا آپ نہیں جانتے کہ میں ایک بوڑھا اور ایک بزرگی والا شخص ہوں. تو اے عرب کے شیر آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ اللہ سے ڈریے. ہاذا شیء عجاب انا شیخ کبار. تو آپ دیکھیں کہ جو تین الفاظ پر اعتراض کیے تھے وہ تینوں کے تینوں الفاظ اس میں آئے یا نہیں آئے؟ آگئے تینوں الفاظ. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسا معجزہ ہے جس کا بدل, جس کا توڑ, جس کا چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. قرآن کے جو احکامات ہیں, قرآن کے جو الفاظ ہیں, ہر طرح سے قرآن اپنے اعتبار سے ہر چیز میں ایک معجزہ ہے. انہیں صرف ایک الفاظ کے اعتبار سے نہیں, اپنے احکامات کے اعتبار سے نہیں, اپنی پیشن گوئیوں کے اعتبار سے نہیں, اس میں جو تاریخ کے واقعات بتائے گئے صرف اسی اعتبار سے نہیں, بلکہ ہر لحاظ سے, ہر اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. اس کے ہر قرآن کے ہر الفاظ میں ایک ایسی خوبصورتی, ایسی بلاغت, ایسا معجزاتی پہلو پایا جاتا ہے کہ جب ہم سورہ مریم پڑھیں گے انشاءاللہ تب ہم اور غور کریں گے اس کے اوپر کہ جو قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. اور کسی بھی کلام کی بلاغت ہوتی ہے کہ جس سے اس کا آغاز کیا جائے, اس سے اس کا اختتام کیا جائے. آپ دیکھیں جب اشعار کہے جاتے ہیں, یہ قرآن اشعار بھی نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ شعر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے, اور ہمارا نبی شاعری نہیں کرتا, نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے, یہ تو خطبہ ہے قرآن. تو شاعری نہ ہو کر بھی ایسا کلام, ایسا بلاغت والا کلام, ایسا معجزانہ کلام کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ترازو میں تول کر اس کے ہم پلہ آگے لایا گیا ہو, کہ جو لفظ پہلے آیا تھا بعد میں اسی کے مقابلے کا لفظ وہاں آ گیا ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے, کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ. تو اس کلام کے ساتھ ہماری ایسی لاپرواہی آپ بتائیں, اس کلام کے ساتھ ہماری ایسی بے رغبتی کہ ہم نے اس کو اٹھا کر جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. کب ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہوگا؟ کب ہم اس سے جڑیں گے قرآن سے؟ کب ہم اس کو کھولیں گے؟ کب ہم اس کو پڑھیں گے؟ کب ہم اس کے مختلف چیزوں پر ہم غور کریں گے؟ آپ بتائیے. تو غور و فکر کے لیے تو وقت چاہیے نا. آج ہم قرآن کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں؟ اگر پڑھ لیے تو بہت زیادہ یہ کر لیے کہ تلاوت کر لی بس, نہ سمجھتے ہیں نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اس کے دوسرے پہلوؤں پر تو ہم کبھی نظر بھی نہیں ڈالتے. ہماری زندگیاں گزر گئیں, ہمارے تو جو خاندان کے کچھ لوگ تھے پہلے کے لوگ, وہ تو گزر بھی گئے بےچارے, دنیا سے چلے گئے, کبھی انہوں نے غور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں معاف کرے. تو کم از کم آج ہمارے پاس موقع ہے, ہم تو کر لیں, ہم تو غور کر لیں, دیکھ لیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو بہرحال قرآن کا معجزاتی جو پہلو تھا وہ یہاں پر بتانا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے ہر لفظ سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے, اس کا لفظ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور اس کی تاثیر سے ہم اپنے عمل کو بدل لیں اور ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے انشاءاللہ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. لوگو, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے, اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں, اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے, آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس روز وزن عین حق ہوگا, جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے, کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وقت بتا کر نہیں آتا، وہ اچانک آ جاتا ہے. لہٰذا جس نے جس وقت میں اس کو موقع ملا نیک عمل کر لیا وہ فائدے میں رہا، اور جس نے نیک عمل نہیں کیا وہ نقصان میں رہا. تو کوئی وقت ایسا نہ سوچے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا آج نہیں کل کریں گے. جو موقع ملا ہے، جو وقت ہے، اسی وقت وہ نیک کام کر لیا جائے. کل کس نے دیکھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک دن کو آ جائے یا رات میں آ جائے، یا پھر ہماری خود کی موت واقع ہو جائے یا حالات سازگار نہ ہو. لہٰذا جو موقع ملا ہے اس میں اپنے اعمال نامے میں وزن پیدا کر لیں اور نیک عمل کر کے اس کو بڑھاتے چلے جائیں. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمائے اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ مجھے قولا انزدنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن سب اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو شیطان تھا یہ آخرت پر یقین رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا بتائیے، یعنی اس دن کے اٹھائے جانے پر اس کو یقین تھا. تو شیطان کو یقین تھا، لیکن آج ہم مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. ہم اپنی زندگی اتنی لاپرواہی سے گزار رہے ہیں، ہم کہتے کل کس نے دیکھی، جب آئے گی جب دیکھ لیں گے. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کہا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا اور ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے میں پڑ جائیں گے یا تباہ ہو جائیں گے. اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو شرم اور حیا کا جذبہ ہے وہ ایک فطری جذبہ ہے. اور جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ لباس کے بغیر انسان دنیا میں اترا تھا تو یہ ان کی خام خیالی ہے، قرآن ہمیں صحیح حقیقت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کو لباس دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ يُوَارِي، کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا ہے، جس طرح سے لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ لوہا بھی اتارا گیا ہے، ان انزلناہ حدید کا لفظ آتا ہے شاید قرآن میں، تو لوہے کو بھی اتارا گیا، وہی اتاری گئی، اسی طرح سے لباس بھی اتارا گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے لباس. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ان سب سے لباس اترواؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو پھسلاؤں گا اور بہلا پھسلا کر اپنے ڈھب پہ لے آؤں گا. اور آج بھی ابلیس کی یہی چال ہے، جس طرح سے اس نے ہمارے والدین آدم اور حوا کو بہکایا تھا. آدم اور حوا اس طرح سے بہکنے والے نہیں تھے، بلکہ اس نے کیا کیا کہ قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا صحیح خیر خواہ ہوں، قسمیں کھایا، قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا، پھر بہکاتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا رہا، بار بار وسوسہ ڈالتا رہا، تب کہیں جا کر آدم علیہ السلام سے وہ کام ہو گیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. ایک اور چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ شیطان نے دراصل یہاں پر دونوں کو بہکایا. تو کرسچینٹی میں جو سوچ ہے کہ انسان کو بہکانے والی عورت ہے یا حوا دراصل شیطان کی الیکار ہے نعوذ باللہ، اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا کیونکہ وہ گناہ کا شکار ہوئی تھی نعوذ باللہ اس طرح سے، تو یہ ساری چیزیں کہنا غلط ہے. کرسچینٹی میں یہ سوچ ہے، اسلام میں یہ سوچ نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن میں تثنیے کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اگر تھوڑی بہت بھی آپ لوگوں کو عربی آتی ہوگی تو آپ لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے، سو آتوہما وتفیقا یخصفانی، یہ سب تثنیے کا صیغہ ہے. اس نے دونوں کو بہلایا، دونوں کو پھسلایا، دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے وہ درخت کا مزہ چکھا تو دراصل وہ تم کو اس لیے روکا گیا ہے کہ تم کو ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، یہ تم فرشتے نہ بن جاؤ. تو شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، اس کے سارے طریقے ایسے ہی ہیں. وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا ہو جائے گا، تم یہ ضرور کرو، اور دراصل وہ گناہ کا کام ہوتا ہے. اور کبھی بھی وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، گناہ کو گناہ بنا کر نہیں دکھاتا. اور شیطان نے چیلنج کیا تھا، اور وہ رب کو رب بھی مانتا ہے، ربی فبیما، یعنی اس نے رب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب جانتا تھا، اس کے باوجود بھی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، قیامت تک کے لیے اب شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے آج بھی انسان کو اپنے ڈھب پر لے آتا ہے. شیطان کی جو چال تھی کہ اس نے آدم اور حوا سے ان کا لباس اتروایا تھا، اور آپ دیکھیں کہ ان کی وہ فطری شرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ فوراً جیسے ان کو محسوس ہوا کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئی ہیں، تو انہوں نے کیا کہ فوراً درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم حیا انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ کوئی ترقی کر کے نہیں آئی انسان کے اندر. تو سب سے پہلا وار جو شیطان نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا، وہ کس پر کیا؟ کہ شیطان کی جو سب سے پہلی چال تھی، اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے چلی، تو وہ یہ تھی کہ اس نے انسان کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائی، اس کو برہنگی کے راستے پر لے کر آیا. اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شیطان آج بھی برہنگی کے راستے پر لے کر آ رہا ہے. وہ لباس کم کرنے کو کہتا ہے کہ ترقی ہے، اور لباس دھیرے دھیرے جو کم ہوتا گیا، ہم سب جانتے کہ وہ آج کتنا کم ہو گیا کہ کہیں سے آستینیں غائب ہیں، کہیں سے پیچھے سے کپڑا ہی غائب ہے. تو وہ کہتے کہ تم جتنا لباس کم کرو گے یہ اتنا اس میں ترقی ہے. تو جتنا جتنا لباس کم ہوتا جا رہا ہے سمجھے، اتنا اتنا شیطان حاوی ہوتا جا رہا ہے. ہم کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اس میں دیکھنا چاہتا ہے، کس لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی میں پسندیدہ کیسے بن سکتی ہوں، مختصر لباس میں یا فل لباس میں. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کرائیٹیریا نہیں بتایا گیا، اسلام میں ایسے پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا گیا، آپ کو نقشہ دیا گیا کہ اچھا یہ شلوار کرتا، ساڑی، یا پھر یہ گاؤن، یا پھر کچھ اور جتنے بھی ہیں، گھاگرا ہے، یا پھر اسکرٹ ہے، ٹاپ ہے، کہ یہ اسلامی لباس ہے. نہیں، بلکہ آپ کو یہ کرائٹیریا دے دیا گیا کہ آپ کچھ بھی پہنیے، آپ شلوار سوٹ پہنیے، آپ ٹاپ اسکرٹ پہنیے، آپ کچھ بھی پہنیے، لیکن کیا ہو، وہ ساتر ہو، ساتر. تو تین چیزیں اس کے لیے ہم کو ملتی ہیں لباس کے لیے، کہ ساتر ہو لباس، اور ستر عورت کا یہ ہے کہ سوائے اس کے ہاتھ کے جو یعنی ہتھیلیاں ہوتی ہیں، ہتھیلیاں، پیروں کے پنجے، اور چہرہ چھوڑ کر پورا جسم اس کا ستر ہے. تو ساتر ہو لباس، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یعنی باریک اور مہین نہ ہو کہ آپ نے کچھ پہنا ہے تو وہ ایسا نظر آئے کہ اندر سے سارا جسم نظر آئے، نمایاں نظر آئے. اور تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ ٹائٹ نہ ہو، اتنا چست نہ ہوں کہ جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں. تو آج ہمارے لباس کو ہم رکھ کر دیکھ لیں کہ شیطان ہم کو لباس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنے سکھا رہا ہے اور ہم کس کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج ہمارے پر یہ فیشن ہے ہاف آستین پہننے کا, ہمارے یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. کم از کم ہم اتنا بہت زیادہ شرعی پردہ تو ہم بالکل بھی نہیں کرتے ہیں کہ بہنوئی ہیں, بیٹے ہیں. آپ بتائیں کہ مطلب بیٹوں کے سامنے یا بہنوئی کے سامنے یا پھر اور بھی دوسرے خاندان کے لوگ ہیں, بھائیوں کے سامنے یا والد کے سامنے, باقی دوسرے سارے جو محرم رشتے دار بھی اگر ہیں ہمارے, بہنوئی کو چھوڑ دیں آپ, صرف محرم رشتے داروں کو لے لیں, ماموں ہیں, چچا ہے, بھائی ہیں, بہنوں کے بیٹے ہیں, یہ سارے رشتے دار, ان کے سامنے کہ ہم ایسے آدھی آستین کے لباس میں آ سکتے ہیں. اور شیطان نے کس طرح سے چال چلی نا کہ اچھا, انہیں بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیسے ہم یہ الفاظ استعمال کریں, کہ جتنا مختصر ہو سکتا ہے لباس اتنا اچھا ہے, اتنی ترقی کی نشانی ہے. اور ہم بعض اوقات تو مائیں ماشاء اللہ بہت اچھی دیندار ہوتی ہیں, ہم لوگ دین پڑھنے والے, پڑھانے والے, دین جاننے والے, سیکھنے اور سکھانے والے, لیکن اپنی بچیوں کو اتنی شارٹ پہناتے ہیں, یقین جانے اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر بہت زیادہ. بچپن سے اب اپنی بچی کو اتنی ٹائٹ جینس پہنا رہی ہیں, اتنا شارٹ شرٹ پہنا رہی ہیں کہ وہ آرام سے اوپر اٹھ جاتا ہے, پیٹ اور پیٹ دونوں دکھائی دیتا ہے. اتنی شارٹ اور 3/4 جینس ہے آپ کی بیٹی کی کہ پورے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے. بچپن سے آپ نے بچے کو اپنے جینس پہنانا شروع کر دی تو آپ بتائیے بڑی ہو کر وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا کرے گی؟ جینس کی بات نہیں ہو رہی ہے, جینس پہننا منع ہے, میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں ٹائٹ آپ جینس پہنیے, ڈھیلا ڈھالا جو پیجامہ ہوگا جینس کا آپ وہ پہنیے, اس میں کوئی منائی نہیں ہے. ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں, چست اور نمایاں نہ ہو. چست پیجامہ ہمارے وہ بھی اسلامی لباس سمجھا جاتا ہے, لیکن چست پیجامے کا نام ہی چست پیجامہ ہے. آپ دیکھیں کتنا برا لگتا ہے اگر مائیں بھی وہ چست پیجامہ پہن کر چل رہی ہوں یا بچیاں بھی اور گھر میں بڑے بیٹے بھی ہوں, اچھا لگے گا؟ آپ بتائیے کہ پورے آپ کے پیروں کا شیپ, ہر چیز نظر آ رہی ہے, پھر ہمارے اتنے شارٹ کرتے ہو گئے اور چاک بڑے بڑے, جو سائڈ کے چاک ہوتے ہیں, بڑے بڑے چاک ہیں, اس میں سے چست پیجامے کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے عمل سے پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کون سے لباس میں دیکھنا پسند فرمائے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی چہیتی بندی بنوں, میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بنوں, تو اللہ تعالیٰ کو میرا کون سا لباس پسند آئے گا؟ بس ہم یہ سوچ لیں, اتنا ہم سوچ لیں تو ہمارے لباس خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. میں شیطان کی مرضی پر چلنا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے تو لباس ہی اتروا دیا تھا یا کم کروا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے لباس دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو پیدا کیا, ان کی تخلیق کی, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جنت کا لباس پہنوایا. تو لباس جتنا مختصر ہوگا اتنا آپ اللہ تعالیٰ سے دور جائیں گے اور شیطان سے قریب ہوں گے, اور لباس جتنا بہترین ہوگا جی, لان کے باریک کپڑے بھی وہ بھی اسی میں سب شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ باریک کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے نا کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. آپ یہ تینوں چیزیں لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس, کہ مہین نہ ہو یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, ٹائٹ نہ ہو یعنی چست نہ ہو, اور ساتر ہو, پورا ستر آپ کا کمپلیٹ ہو اس میں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم صحیح لباس پہننے والے بنیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے, اور فرمایا تم کو وہیں جینا اور مرنا ہے, اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اب یہ والی آیت ہے جس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. یعنی لباس کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے, اس سے آپ سوچیں. تو اب لباس کے تعلق سے دو ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پر جو دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایکسٹریم تو یہ کہ جو چاہو آپ پہنو, آپ مسلمان ہی ہیں. جو قابل شرم حصوں کو چھپانے کی بات آتی ہے, ہم سب جانتے کہ قابل شرم حصے کون سے ہیں, لیکن جو ڈیپ نیک ہوتا ہے, چاہے وہ سامنے سے ہو چاہے پیچھے سے ہو, یہ سب کس میں پھر شمار ہو جائے گا؟ آپ خود ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں, جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو بعد میں آئندہ سنیں گے, تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ٹیلرز کیسے کپڑے سیتے ہیں. وہ وہی حصوں کو اس طرح سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے جس کو چھپانے کے لیے کہا گیا وہ حصے نمایاں ہوں. تو ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ دوسری بات, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دو ایکسٹریم کی بات میں نے ابھی کی، افراد اور تفرید کی بات، کہ ایک طرف تو وہ ہمارے یہاں پر آزادی ہے کہ جو چاہو جیسا چاہو لباس پہنو، کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ مختصر ہو یا بہت مختصر ہو، آستینیں ہو نہ ہو، ٹائٹ ہو یا ہو، کچھ بھی ہو. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ بس 24 گھنٹے پورا فل لباس اور سر پر سے دوپٹہ ہلنے بھی نہ پائے. ہمارے یہاں پر یہ فتوی ہیں کہ واش روم بھی جائیں، باتھ روم میں بھی جائیں تو سر پر سے دوپٹہ نہ ہلے، آپ نہا بھی رہے تو سر پر سے دوپٹہ نہ نکلے. آپ مجھے بتائیے یہ پاسبل ہے؟ اسلام ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا جس سے انسان مشکل میں گر جائے، مشکل میں پڑ جائے. آپ نیند میں سے بھی اٹھ رہے تو آپ کے سر پر دوپٹہ ہو، آپ سونے بھی جا رہے ہیں تو آپ کے سر پر دوپٹہ ہو، آپ اپنے بیڈ روم میں بھی آئے تو آپ کے سر پر دوپٹہ ہو. تو یہ سر پر دوپٹہ رکھنا یہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ آپ بہت متقی ہیں. اگر آپ رکھتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، ایک احترام کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپے رہنے کے لیے کہا ہے، کہ آپ کے محرم رشتے داروں کے سامنے اگر آپ دوپٹہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اپنی جیسی عورتوں میں اگر آپ دوپٹہ تھوڑا سا ہٹاتے ہیں سر سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو دونوں ایکسٹریم سے ہم کو بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لباس دیے، لباس یواری سوآتکم، کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، وہ ریشا، ریشا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ریش عربی زبان میں کہتے ہیں پرندے کے پروں کو. اب آپ دیکھیں کہ پرندے کتنے قسم کے ہیں، آپ خود آج سرچ کر سکتے ہیں، ہم نے اوریجنلی جتنے پرندے نہیں دیکھے ہوں گے اتنے آج ہم انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ایسے ایسے خوبصورت پر ہیں پرندوں کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، سبحان اللہ، اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر ریشہ کا لفظ استعمال کیا؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا پیدا کی، دنیا بنائی، اتنی خوبصورت دنیا بنائی نا، ہر علاقے کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، دنیا میں جتنے علاقے ہیں، ممالک ہیں، ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہے. اتنے خوبصورت واٹر فالس ہیں، اتنے بہترین جو گرینری ہے کہیں پر مختلف جگہوں پر، جو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے تو بعض بلیک ہیں، بعض ریڈ ہیں، بعض وائٹ ہیں، سنگ مرمر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بہت خوبصورت بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا دنیا کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا دنیا کو. تو لباس اگر آپ خوبصورت استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس سے آپ کے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تقوی کوئی ظاہری چیزوں میں نہیں ہوتا، کہ آپ اگر صرف سفید لباس پہنے اور بلیک لباس پہنے، بالکل سادہ لباس ہو اور پوری طرح سے لپیٹے ہوئے ہوں آپ دوپٹہ، تو آپ بہت متقی ہیں، نہیں. آپ خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بہترین اگر آپ کا کام بنا ہوا لباس پہنتے ہیں، آپ ضرور پہنیے، لیکن وہ اپنے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، جو اس کے تقاضے ہیں لباس کے، کہ آپ ساتر لباس ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، ٹائٹ نہیں ہے، لیکن خوبصورت ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، آپ ضرور پہنیے. رنگ برنگے لباس پہنیے، منقش کام بنے ہوئے کوئی بھی لباس پہنیے، اسلام اس سے ہم کو بالکل منع نہیں کرتا ہے. اور عورتوں کے لیے تو ریشم کا بھی آزادی ہے، ماشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم میرے امت کے مردوں پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے. تو ریشمی لباس بھی ہم پہن سکتے ہیں، مہنگا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن تکبر کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ ہو. جس نے تکبر کے لیے لباس پہنا، دکھاوے کے لیے لباس پہنا، اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا. تو لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے نہیں پہننا ہے، لیکن ہم کو اپنے آپ کو اچھے لگنے کے لیے پہننا ہے، تو ماشاء اللہ موسٹ ویلکم، ہم پہنے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریم سے ہم کو بچنا ہے کہ نہ افراد کا ہم شکار ہوں، نہ تفرید کا شکار ہوں. لباس میں ہم اعتدال پر ہم قائم رہیں، کہ اتنا بھی مہنگا نہ ہو کہ ہماری استطاعت سے باہر ہو، فضول خرچی میں شمار ہو جائے، اور اتنا بھی سستا نہ ہو کہ وہ ہماری حیثیت کو ظاہر نہ کرے. ایک صحابی آتے ہیں، ان کے بال پورا گندا ہوتے ہیں، کپڑے لباس ان کا صحیح نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول سے فرماتے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم اپنے لباس کو صحیح کر لیتے اور بالوں کو سنوار لیتے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کا یہ تکبر تو نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا کوڑا اچھا ہو؟ یعنی اس زمانے میں جانوروں کو ہانکنے کے لیے ہوتا تھا کوڑا وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھو اور حق کا انکار کرو، یہ تکبر ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے. تو تکبر والا لباس ہم نہ پہنے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نہ پہنے، لیکن ہماری خود کی پسند ہے، خواہش ہے، ہم اپنے لیے خود کے لیے اچھے لگنا چاہتے ہیں، ضرور پہنے لباس اچھا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی حسین ہے، اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تصرفو، لیکن اسراف نہ کرو. تو اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے، کھانے پینے سے اور استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. تو بس یہ اعتدال کو ہم ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر. اب آپ خود بتا دیں کہ تقوی کا لباس پھر کون سا ہوتا ہے، جو جسم کے نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا ہو، ہم اس کو تقوی والا لباس کہہ سکتے ہیں کیا؟ بھلا آپ بتائیے، نہیں کہہ سکتے نا. اس کی تراش خراش ایسی ہے کہ وہ چھپانے کی بجائے الٹا ظاہر کر رہا ہے تو وہ تقوی والا لباس ہو سکتا ہے بھلا؟ اور لباس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس نازل کیا تو یہ اوپر سے آیا ہے ہمارے لیے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا لباس کے ساتھ اترے تھے زمین پر. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لباس کے بغیر انسان اترا پیدا ہوا، یہ غلط بات ہے ان کی. قرآن ہمارے سامنے حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے، تو بس دیکھ لیں کہ میرا لباس تقوی کا ہے یا نہیں ہے. اور یقین جانے کہ جو ہمارے معاشرے سے آج اگر بے حیائی کا خاتمہ ہوتا ہے نا، جو خاتمہ ہو سکتا ہے، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فحش سے بچو اور گناہ سے بچو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تو فحش کا خاتمہ لباس سے شروعات ہوگی اس کی. آپ لباس پر توجہ دیجئے، انشاءاللہ تعالی فحاشی خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں توفیق دے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں نصیحت ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، شیطان کے وار سے بچو. جس طرح سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کا لباس ان سے اتروا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بھی وہی چال چلے اور تمہارا بھی لباس ان سے اتروا دے. لہٰذا اس سے الرٹ رہو اور چوکنے رہو. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے. اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ بات دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو نماز کے موقع پر، عبادت کے موقع پر اپنے زینت سے آراستہ رہو. جب یہ ہم نے بات کی نا پیچھے جو برمڈا کی اور اس کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے کہ اس میں نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بالکل ہو جاتی ہے، فقہی لحاظ سے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بات وہی والی آتی ہے کہ نماز کے وقت اپنے زینت سے آراستہ رہو. تو جو بہترین لباس ہو ہمارا وہ نماز کے وقت ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی گھر کے لباس میں نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ پارٹی میں جانا ہے تو پارٹی والا لباس خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو نماز کا حق یہ تھا کہ آپ اس میں اچھے والے لباس میں نماز پڑھتے. تو یہ ہماری پرائیورٹیز ہو گئی ہیں اصل میں نا، کہ لوگوں کے سامنے اچھے ہم رہیں لیکن اللہ کے سامنے ہم اچھے سے نہ جائیں. تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ جب اس کی عبادت کی جائے تو صحیح طریقے سے عبادت کی جائے. اور دوسری بات، ستر کا خیال رکھیں. ہمارے یہاں پر دوپٹہ اتنا عجیب طرح سے نماز میں اوڑھا جاتا ہے کہ ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں، شلوار ایسی پہنی جاتی ہے کہ رکو میں جائیں تو ٹخنے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس سے بالکل، جب آپ کا ستر کمپلیٹ نہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، یقین جانیے. دوپٹہ بار بار گھس رہا ہے، دوپٹہ اتنا باریک اور مہین ہے کہ سر کے بال اس میں سے نظر آ رہے ہیں، یعنی پتلا دوپٹہ ہے جو آج کل آ رہے ہیں شیفون اور جارجٹ کے دوپٹے، ان دوپٹوں میں بھی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ کی کلائیاں کمپلیٹلی فل کور ہونی چاہیے. کلائی اگر کمپلیٹلی کور نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ ستر کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ جھک رہے ہیں اور آپ کی ٹخنے دکھائی دے رہے ہیں یا ایڑی یا پیروں کا حصہ دکھائی دے رہا ہے پیچھے سے، تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو نماز کے لیے ہمارے پاس اسپیشل لباس ہونا چاہیے، یا ہمارے لباس ہم نے ویسے ہی سلوانے چاہیے. हमारे हाथ तो ये फैशन कभी होती है तो हम इतनी छोटी आस्तीनें कर लेते हैं, कभी बड़ी आस्तीनें कर लेते हैं, या इतनी टाइट आस्तीनें कर लेते हैं कि वो पीछे वजू के लिए चढ़ती नहीं है, फिर हम कहते हैं चले तयम्मुम कर लेते हैं क्योंकि आस्तीन पीछे नहीं चढ़ रही है। तो ऐसी चीजों से नमाज नहीं होती और इस तरह के बहाने हम नहीं बना सकते। तो बहरहाल इबादत के मौके पर जीनत से आरास्ता रहो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, वला तुसरिफो, हर चीज इस्तेमाल करने की इजाजत है। इसराफ क्या है कि अभी रमजान आने वाले हैं, खूब हम शॉपिंग करते हैं और फिर आप देखिए ढेरों ढेर कचरा डंप किया जाता है। तो कितने लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो भूखों मर रहे हैं, हम उनका ख्याल करें। रमजान का मतलब ये नहीं कि खूब खाना पीना, रमजान का मतलब ये कि हम कम खाएं पिएं और दूसरे लोगों का ख्याल रखें ताकि उनको भी पूरा हो सके। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह ताला की उस जीनत को किसने हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह ताला की बख्शी हुई पाक चीजें ममनू कर दी। कहो ये सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और कयामत के रोज तो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। यानी वो लोग कहते थे कि अच्छा जो जायज चीजें उसको भी अपने ऊपर हराम कर लिया था, लिबास भी वो लोग नहीं पहनते थे। यानी जब तवाफ करते थे काबतुल्लाह का तो अपना लिबास भी उतार देते थे कि इसमें हमने गुनाह किया लिहाजा हम ये ऐसा लिबास पहनकर तवाफ नहीं करते। तो शैतान ने किस तरह बहका दिया था देखें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे कि क्यों तुम लोगों ने ममनू कर लिया ये चीजें जबरदस्ती। अल्लाह ताला ने तो दुनिया में ईमान वालों के लिए भी ये चीजें जायज रखी हैं और कयामत के दिन भी वही इसके सबसे ज्यादा हकदार होंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीजें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम ख्वाह खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक के खिलाफ ज्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना हो कि वह हकीकत में उसी ने फरमाई है। हर कौम के लिए एक मोहलत की मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भी ताखिर और तकदीम नहीं होती, और ये बात अल्लाह ने आगाज तखलीक ही में साफ साफ फरमा दी थी कि ए बनी आदम याद रखो अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हों तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इसलाह कर लेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है, और जो लोग हमारी आयत को झुठलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी करेंगे वही अहले दोज़ख होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। जाहिर है कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुठलाए। ऐसे लोग अपने नविश्ते तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचेंगे। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे कि बताओ अब कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते थे। वो कहेंगे कि सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकर हक थे। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ तुम भी उसी जहन्नुम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गुरोह जिनो इंस जा चुके हैं। हर गुरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पेशरो गुरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ते कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गुरोह पहले गुरोह के हक में कहेगा कि ए रब ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गुरोह दूसरे गुरोह से कहेगा कि अगर हम काबिल इल्जाम थे तो तुम्हें हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुठलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे, उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना, और मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। उनके लिए तो जहन्नुम को बिछाना होगा और जहन्नुम ही का ओढ़ना, यह है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं। बखलाफ उसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं और इस बाब में हम हर एक को उसकी इस्तेआत ही के मुताबिक जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अहले जन्नत हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कुदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वनूदु अन तिल्कुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून, और वो कहेंगे तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, हम खुद राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता, हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक ही लेकर आए थे। उस वक्त नदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन आमाल के बदले मिली है जो तुम करते रहे थे। अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिन्हुम। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का वअदना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر استوی علی العرش ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں.
تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کہ تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کہ تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ وہ لے عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں آتے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَتَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ان سبیل اللہ من آمن بہی وتبغونہا عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرتم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ آزار ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہو خیر الحاکمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔